اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خوش ہیں؟ اللہ کا کلام سننے آئے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا آپ کو آتا دیکھ کر۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، شروع کریں گے انشاءاللہ تلاوت کے ساتھ۔ یہ تلاوت میرے اور آپ سب کے اندر کے سکون کے لیے ہوتی ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو اس وقت خود فیل کروائے کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت، سب سے بڑی کتاب پڑھنے والی ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں قوموں کے عروج اور زوال کی کہانی ہے، اور اس پہ عمل کر کے امت مسلمہ آج بھی انشاءاللہ دنیا کی بہترین امت اور سب سے زیادہ کامیاب قوم بن سکتی ہے۔ شرط یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر چیز سے بے نیاز کرنا ہے، اور بس ہم تب تک تلاوت سنتے رہیں گے جب تک فیل نہیں ہوگا کہ ہم سب اب اس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ شروع کیجیے۔ ادھر جزاک اللہ خیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نویں پارے کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے کہ اس پارے کو دیکھیں تھوڑی سی باتیں آٹھویں پارے کی جو یقیناً بعد میں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. پارے کا آغاز تھا کچھ شیطانی چیزوں سے اور اس میں ایک زخرف القول غرورا. آپ کے سامنے کچھ سلائڈز کی روشنی میں یہ چیز دکھائی جا رہی ہے جو اسٹوڈنٹس نے کل کے پارے کو سن کر بھیجی, تو یہ اللہ کرے کہ ان کا بھی صدقہ جاریہ ہو اور ہمارے مزید اس پارے کو سمجھنے کا ذریعہ بنے. شیطان ہمارا اس پارے کا تھیم تھا کہ کیسے انسان کے ساتھ اس کا رشتہ جڑتا ہے ڈے ون سے, حسد کا اور دشمنی کا اور عداوت کا. شیطان سب سے پہلے ہمیں زخرف القول غرورا میں ڈال دیتا ہے, خوبصورت باتوں کے روپ میں کڑوی باتیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں شوگر کوٹڈ تھنگس. پھر اسی طرح ہم نے اس بارے میں سیکھا تھا کہ اللہ کے راستے سے ہٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ جہالت ہے, اور جہالت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک علم کی علم کی کمی سے اور ایک خواہشات کے غلبے سے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو ہمیں اکثریت کے راستے کی پیروی نہیں کرنی. پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا سرا قرآن ہے, صرف اور صرف قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان, گائیڈنس ول بی کمپلیٹڈ. پھر اس کے بعد اللہ آپ کو مجھے دارالسلام کی طرف پکارتا ہے اور وہ ہمارا دوست ہے. پھر شیطان کی قسموں کا ذکر تھا کہ اس نے اپنے مخلص ہونے کی قسمیں کھائیں اور آدم اور حوا کو اپنی کہہ لیجئے کہ باتوں میں لے آیا, اور نتیجہ کیا نکلا کہ جنت کا شاہی لباس اتر گیا. پھر ہم نے سورۃ الانعام کے آخر میں دیکھا تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یعنی وہ شخص جو شیطان سے بچا ہوا ہے وہ ہے کہ جس کی پوری کی پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے گرد گرد گھومتی ہے. پھر ہم نے ڈریس کوڈ کی بات کی تھی, لباس و تقوی, یعنی موڈیسٹی کا لباس یہی بہتر ہے. اندر جتنا تقوی آتا جائے گا اتنا باہر بھی اللہ کے حکم سے لباس ساتر ہوتا رہے گا. پھر ہم نے سیکھا تھا کہ لباس خوبصورت بھی ہو سکتا ہے, لباس کلرفل بھی ہو سکتا ہے, عورتوں میں عورتیں کچھ بھی پہن سکتی ہیں شرائط کے ساتھ کہ وہ صاف نہ ہو اور شفاف نہ ہو, سی تھرو نہ ہو اور اتنا سٹریچی اور اتنا باریک نہ ہو, اتنا چپکا ہوا نہ ہو کہ فگر دکھنے لگے. پھر ہم نے اس میں سیکھا تھا کہ اللہ کو پکارنا ہے تضرعم و خفیہ, خفیہ طریقے سے عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے. اور ایک اس پہ سلائڈ جو ہمیں پہنچی وہ کیا تھی, جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کر اہلے جہاں سے, کوئی دیکھ رہا ہے تجھے آسماں سے. ذرا سے اس پہ غور کریں, یہی تقویٰ ہے کہ اللہ از واچنگ می. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس بڑھتا جائے گا آپ کی میری عبادات خوبصورت ہوتی جائیں گی, ریاکاری کا شائبہ بالکل ختم ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے ہم نے اس بارے میں مشرکین مکہ کی بہت ساری بدعات کو دیکھا جو جانوروں سے متعلق تھیں, کسی کو کسی پہ حرام کر دیتے, کسی کو کسی پہ حلال کر دیتے, تو کیا پتہ چلا کہ ایک معاشرے میں ایک ہی وقت میں دو دین چل رہے ہوتے ہیں, ایک وقت کے رسول کا لایا ہوا بتایا ہوا اور دوسرا خواہشوں والوں کا. تو ہم نے ہدایت کی پیروی کرنی ہے نہ کہ ہدن کی پیروی کرنی ہے, خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہمیشہ نقصان میں ہے. پھر ایک بڑی چیز جو دو دفعہ تھی کل کے بارے میں وہ شرح صدر اور ضیق صدر تھی, اور افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام بھی تھا, اور جس کے پاس کتاب ہے جس کے اندر ایمان ہے اس کو زندہ, اور ایمان سے خالی سینے کو مردہ سے تعبیر کیا گیا. تو کیا پتہ چلا کہ آپ اور میں یہاں سب قرآن کی صورت میں اپنے لیے زندگی لینے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو اس سے بہترین فائدہ لینے والا بنا دے. اب ہم چلیں گے آج کے پارے پہ. اس پارے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. بنیادی طور پہ اس پارے کا جو تھیم ہے اتنا خوبصورت ہے, ہر روز کے پارے کی طرح آج بھی خوفزدہ ہوں کہ اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گی, لیکن پھر ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, باقی چیزیں اللہ پہ. آج کا تھیم ہے محمد عربی, بولیے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ, میدان دعوت سے لے کر میدان جنگ تک. حقیقت ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی عرب میں پیدا کیے گئے, عرب میں پیدا ہوئے, اور اللہ کی رحمت سے انہوں نے اس معاشرے میں پھیلے ہوئے ہر برائی اور ہر برے رنگ کا مقابلہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی تو اس نبوت کا نقطۂ آغاز اقرا بسم ربک اللذی کی آیت سے ہوا. آپ نے اپنے 13 سالہ مکی دور میں جو کام کیا وہ دعوت کا کام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا ہاف سے بھی زائد حصہ صرف اور صرف دعوت اور تبلیغ میں گزرا, اور جب دوسرا کام شروع ہو گیا مدینہ میں آنے کے بعد, یعنی جنگوں کا سلسلہ, اس کو ملاحم کہتے ہیں, لام حا میم, ملاحمات یعنی جنگیں. تو جب جنگیں شروع ہو گئیں تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میدان دعوت سے نکل کر آپ میدان جنگ میں آتے ہیں. لیکن بڑی پیاری بات کہنے والی ہوں, سنیے گا اللہ کے نبی کی محبت سے دل میں اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے محسوس کرتے ہوئے, کہ جب تک دعوت دے رہے تھے تو جنگیں نہیں کی, ٹھیک ہے, تو پھر تلوار سے تو نہیں پھیلا نا اسلام, اخلاق سے پھیلا. لیکن میدان جنگ میں کودنے کے باوجود دعوت اللہ نہیں چھوڑی, تو پھر مستقل سنت نبی کی کیا ہے؟ ادعوکم الی اللہ, اللہ کی طرف پکارنا. یہی تھا آپ کا ٹائٹل, بشیرم و نذیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا آپ کا رشتہ اتنا ہی پختہ ہوگا جتنا ہم اس دین کی دعوت دیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس پڑھ چکے, وکذالک جعلناکم امتم وسطن پڑھ چکے, ولتکم منکم امتم یدعون الی الخیر پڑھ چکے. یعنی ابھی تک تین تو بڑی بڑی دلیلیں ہم نے لے لیں کہ یہ امت امت دعوت بھی ہے اور امت مدعو بھی ہے. ساری بات کا اینڈ اپ کر دوں اگر اس جملے پہ, کہ آپ کا میرا اللہ کے نبی سے تعلق اتنا ہی اچھا ہوتا جائے گا جتنا ہم میدان دعوت میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے. اور وما علینا الا البلاغ پہ عمل کرتے ہوئے, لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ پہ عمل کرتے ہوئے, کسی بھی دنیاوی غرض فائدے جس میں شہرت, جس میں تعریفیں, اور جس میں اور بھی چھوٹی چھوٹی نفسیاتی الجھنیں کیوں نہ آتی ہوں, ہم صرف اور صرف اس سوچ کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں کہ یہ انبیاء کرام کا کام تھا, اور قیامت کے دن بھی, اور انشاءاللہ میدان حشر میں, اور پھر بعد میں جنتوں میں بھی امید کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ ان لوگوں سے خوش ہوں گے جو لوگوں کو برائیوں سے روک کر بھلائیوں کی دعوت دیتے رہے, خود بھی عمل کرتے رہے, دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیتے رہے. اس پارے کے اندر یہ ساری باتیں ہم کیوں پڑھیں گے, انشاءاللہ تعالی اس کو ایک آیت جو ہمارے اس پارے کی تھیم آیت ہے 157, کوشش کریں گے کہ اس پر کر سکیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت دے دیں. یاد رکھیے کہ اللہ تعالی نے ایک بات سورۃ آل عمران میں ہم کو بتا دی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا. اور یہ بات سچ ہے, جب آپ اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے لگتے ہیں نا, تو اللہ کی رحمتوں کا دروازہ ہماری طرف کھلنے لگتا ہے. اس پورے پارے میں جو بہت کچھ پڑھنا ہے اس میں سے جو جمع کرنا ہے وہ تو ہم ساتھ ساتھ کریں گے, لیکن کچھ چیزیں صرف اس شوق کو ابھارنے کے لیے کہ آپ اس پارے کا ایک لفظ بھی مس نہ کریں تاکہ آپ اس سے بہترین فائدہ لے سکیں. تو پہلی بات ہے کہ اس پارے سے ہم سیکھیں گے کہ سنتوں کو اپنانا ہے, بدعت کو مٹانا ہے, نفس پرستی سے نجات پانی ہے, اپنے اوپر خواہشات کا بوجھ کم کرنا ہے, دنیا کا بہت زیادہ بوجھ اٹھا کر دین کے کام نہیں ہو سکتے. بالکل اس کھلاڑی کی طرح جو کھیلتے وقت ہلکے سے ہلکے کپڑے پہن لیتا ہے, یا اس بھاگنے والے کی طرح جو اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹاتا جاتا ہے تاکہ جلدی سے منزل پہ پہنچوں. پھر اس بارے میں ہم سیکھیں گے کہ انسانیت تک اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے. اللہ نے جو پیغام نبی کے ذریعے دیا تھا, اب میں نے آپ نے اس پیغام کو لے کر انسانیت کو رب سے جوڑنا ہے. اور یہ بھی سیکھیں گے کہ گناہ کر کے ہم صرف خود پر ظلم کرتے ہیں اور اس کا وبال ہم پر ہی ہوگا. اور گناہ کے بعد پلٹ کر آ جانا اللہ کو پسند ہے. مایوس نہیں ہونا اگر پچھلی زندگی میں کچھ ہو گیا, سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے. پھر ہم اس میں سیکھیں گے کہ جان اور مال کی محبت کو دل کا بچھڑا نہیں بنانا, دنیا کی محبت کو دل میں نہیں لانا, دنیا ہاتھوں میں دل میں نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے معاملے سے سیکھیں گے کہ جب مسلمان مسلمان سے لڑتا ہے تو دشمن خوش ہوتے ہیں, اور دشمنوں کو خود پہ ہنسنے کا موقع نہیں دینا. اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی اس بات سے کہ مجھ پہ دشمن ہنسیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آج اس امت ہوتے ہوئے اس دعا پہ غور و فکر کرنے والا بنا دے. اور پھر اس بارے میں بھی شرک کا موضوع آئے گا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اس کی موجودگی میں بڑی سے بڑی نیکی قبول نہیں ہوتی. اور پھر ہم اپنا جائزہ بھی لیں گے کہ کیا شرک یا شرک کا کوئی مظہر دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے, اور میں اس غصے کو پھر دعوت اللہ کے کام میں اضافہ کر کے بہترین طریقے سے استعمال کرتی ہوں کہ نہیں. پھر ہم نے اس میں یہ بھی سیکھنا ہے کہ اللہ کے حکم پر تاویلیں اور ہیلے بہانے نہیں بنانے. یہ بات ہم اصحاب سبت کے واقعے سے سیکھیں گے. اللہ کے حکم کو اپنی خواہشات کے لیے نہیں بدلنا, ورنہ ہم اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے. اور یہ بھی سیکھنا ہے کہ رزق انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے, اس لیے حلال حرام ذرائع استعمال نہیں کرنے. پابندیوں کو برداشت کرنا ہے, کیونکہ پابندی برداشت کیے بغیر تربیت نہیں ہوتی, اور تربیت کے بغیر کوئی بھی بڑا کام نہیں ہوتا. اور ہمیشہ حق کی بات کرنی ہے, ورنہ ہم اپنے دل اور دماغ کا حق ادا نہیں کریں گے. اور پھر اس میں بھی ہم اولادوں کی باتیں پڑھیں گے کہ اولاد اللہ کی دی ہوتی ہے, اس کو کسی دوسرے کے نام سے منسوب نہیں کرنا. مثلا پیراں دیتا, یہ کیا نام ہے؟ پیر دیتے ہیں بچے کہ اللہ دیتا ہے؟ تو آج سے اپنے بچوں کے نام رکھ لیجئے اللہ دیتا. ہے کسی کا بچہ؟ پہلے دور میں یہ نام بڑا معروف تھا, اللہ دیتا, بڑا پیارا نام ہے. اگر آپ کسی کا بچہ ہوا تو اس کا نام یہ رکھیے گا, یہ اللہ نے دیا ہے مجھے. بہرحال پھر اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ صبر کے ساتھ نیکی کے راستے پہ چلتے رہنا, اور اسلام کے راستے میں پیٹ نہیں دکھانی. اور پھر اپنا جائزہ لینا ہے, کیا قرآن سن کر میرا دل لرز جاتا ہے؟ کیا میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ اور پھر اپنی ساری ہمدردیاں اور محبتیں ایمان والوں کے ساتھ لینی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ پارے میں اتنا کچھ ہے, تو پھر آپ کو میرا توجہ اور آپ کی میری دعا کتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کا ایک ایک لفظ چن سکیں اور اس سے بہترین طریقے سے فائدہ لے سکیں. آئیے شروع کرتے ہیں. پارے کا نام ہے قال الملأ, سرداروں نے کہا. یہ ان لیڈ کا وہ طبقہ ہے جن کے مفادات پہ زد پڑتی ہے انبیاء کرام کے پیغام کے عام ہونے سے, پچھلی قوموں میں بھی اور اس دور میں بھی. ہر وہ انسان جس کو اسلام پہ عمل کر کے اپنے ذاتی مفادات چھوڑنے پڑیں, وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. یہ پارہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے شروع ہو کر 206 تک جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر سورۃ الانفال کا کچھ حصہ اس میں ہے. بہت ہی کمپاؤنڈ اور پروفاؤنڈ سے پارہ ہے. پورے پارے میں سے آپ دیکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا میرا رشتہ جڑتا جائے گا, کہیں دائی اللہ کی صورت میں اور کہیں مجاہد فی سبیل اللہ کی صورت میں. اللہ تعالی ہمیں اس سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے. شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 88 سے 93 پہلا رکوع ہے. ٹاپک لکھ لیجئے, پیچھے سے کنٹینویشن ہے. شعیب علیہ السلام کا قافلہ دعوت حق. حضرت شعیب کی قوم کاروباری قوم تھی, روپے پیسے کے لین دین کا شکار تھی. اور یاد رکھیے, پیسہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی محبت اتنی زیادہ بڑھتی ہے, اور دل میں بخل اتنا ہی زیادہ آتا ہے. جاب میں سے ہو سکتا ہے کچھ بچا کر انسان خوشی سے دے دے, کیونکہ ایک سیٹ اماؤنٹ گھر میں آ جاتی ہے, پتہ اگلے مہینے پھر آئے گی. کاروبار میں بعض دفعہ آپ کے ہاتھوں میں لاکھوں ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ آپ کے پاس گھر کے خرچے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. تو جتنا پیسہ آتا ہے مزید کمانے کے لیے اس کو انویسٹ تو لوگ کر جاتے ہیں, اور پھر اس طرح دل میں تنگی اور بخل پیدا ہوتا ہے. یہی بات کچھ اس آیت میں دکھ رہی ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا. اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب, ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. تھریٹننگ, دھمکیاں ملتی ہیں اللہ کے دین کے سچے احکامات کو عام کرنے پہ. یہ باتیں کیوں کہتے ہیں؟ مشکل ہوگا, پھر ہم کیسے کاروبار کریں گے؟ پھر سود کے بغیر آج کے دور میں کام کر کے تو دکھائیے, دس اینڈ دیٹ. تو یہی دھمکی کا انداز ادھر دکھتا ہے. ہاں, مگر ایک آپشن آپ کو دے دیتے ہیں, اور وہ کیا؟ الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا, کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں اگرچہ ہم اس کو مکروہ ہی جانتے ہوں؟ ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسے نجات دی, اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں. لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے, ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اے ہمارے پروردگار, ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دے, اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا, اگر شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے. پھر دھمکیاں, اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے. بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا, وہ بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہی خسارے میں آ گئے. اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے. دکھ کو محسوس کیجئے گا. ایک سچا انسان جس کی ساری زندگی لوگوں کی اصلاح کے لیے گزر جائے اور لوگ پھر بھی مان کے نہ دیں تو فتوی اللہ عنہم. اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے, اے میری قوم, میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے, اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی, پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ رنج کیوں کروں, لیکن ایک ایک لفظ میں دکھ اور تکلیف اور رنج کی آمیزش ہے. یہ ہوتا ہے سچا دائی دین, چاہے وہ وقت کا نبی ہو یا آج کے دور کا دائی دین ہو, اس کو لوگوں کو غلط کام کرتا دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. تو اس قصے سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صرف نماز روزہ سکھانے نہیں آتے, ورنہ اس قرآن کی جگہ صرف ایک بکلٹ کافی تھی. ایک میں نماز کے مسائل ہوتے, ایک میں روزے کے مسائل ہوتے, ایک میں حج کے مسائل ہوتے, اور دیٹس اٹ. جیسے آج بھی کچھ لوگوں نے دین کو صرف 5 pillars آف اسلام کے اندر سمیٹ دیا. اللہ کا دین آپ کی میری زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے. کاروباری زندگی ہو, گھر کی زندگی ہو, شادی بیاہ ہو, اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. لیکن کچھ لوگ جن کے کاروبار, جن کے بزنس پر اسلام کے لاگو ہونے پہ حرف آتا ہے, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دین مسجدوں میں قید ہو جائے. وہ مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں, قالین ڈلواتے ہیں, ڈونیشنز بھی دیتے ہیں, چندے بھی دیتے ہیں, لیکن ایک شرط ہے, ہمیں نہ چھیڑنا. اس ممبر سے آ کر سود کی حرمت کی باتیں نہیں کرنا, اور فلاں 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 چیزیں اس کو چھوڑ دو. ہوتا کہ کمائی میں ہے سود, کمائی میں ہے دھوکا, کمائی میں ہے رشوت, اور اس کے ساتھ چندے, اس لیے زیادہ دن نہیں چلتی وہ چیزیں. آج جب میں مسجدوں میں ٹوٹ پھوٹ دیکھتی ہوں, ایک سال پہلے کی مسجد بالکل نہیں تھی, اس کے اندر آج کیا ہو گیا, تو ایک دم خوف آتا ہے کہ اللہ اگر ہم بھی کہیں کچھ لگائیں تو ہمارا بھی ضائع نہ ہو جائے. یاد رکھیے, رزق حلال کہیں لگتا ہے نا, اس کی تاثیر آپ کئی سال تک لیتے ہیں. ایک پنکھا حلال کی کمائی سے آیا اور ایک پنکھا حرام کی کمائی سے آیا. امید ہے کہ حلال والا زیادہ چلے گا, اور دوسرا اللہ جانتا ہے. ایک تو ٹیک کیئر اچھی کرنی چاہیے, لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو لوگوں کی نیتوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو آج کے اس سب حصے میں جو بات سمجھ آتی ہے, کوئی یہ کہہ دے کہ آج کے دور میں کیسے کام چل سکتا ہے سود کے بغیر, آپ کر کے تو دکھائیے. اور آج ہمیں ایک متھ دے دی گئی, خاص طور پہ جب سے بینکنگ کا سسٹم عام ہوا, ہم کہتے ہیں دولت کمائی نہیں جا سکتی بینکوں کے سوا, دولت کمائی نہیں جا سکتی انٹرسٹ کے سوا. تو میرا میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو ایسی سوچ رکھتے ہیں, ابو بکر صدیق کے پاس دولت تھی؟ عبد الرحمن بن عوف کے پاس پیسہ تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن اس دور کے ارب پتی شخص تھے. جب ان کا قافلہ مدینہ میں آتا, مال اور اسباب سے لدا ہوا, اتنا بڑا قافلہ ہوتا کہ مدینہ کی زمین میں رشا آ جاتا تھا, تھپ 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 اونٹوں کی آواز ہوتی تھی. اور جب یہ فوت ہوئے تو ان کے مال کو, सोने चांदी के टुकड़ों की सूरत में काट काट के बांटा गया था। अजवाजे मुतहरात के पास इतना कुछ हिस्सा इनकी तरफ से वसीयत के तौर पे आया था, कहाँ से आया था? क्या अबू बकर और अब्दुर्रहमान बिन औफ सूद पे काम करते थे, रिश्वत लेते थे? क्या उनकी कमाई के अंदर इस तरह की कबाहतें थी जो आज भी आती हैं? नहीं, नामुमकिन है। तो मान लीजिए 1000 साल तक मुसलमान इस दुनिया में वर्ल्ड लीडर बन के रहे, पूरी इकोनॉमिक्स उनके हाथ में थी। उन्होंने इस्लामी असूलों पे दुनिया चलाकर दिखाई कि ये चीज़ों के बगैर भी माल बनता है। दूसरी चीज़ इससे समझिएगा, बड़ी अहम है, और माजरत के साथ उन लोगों से जो पैसे वालों को टेढ़ी नज़रों से देखते हैं, वो जहन्नमी जा रहा है, लैंड क्रूजर से निकला, वो आग में जाएगा, देखो ज़रा इसके हाथ में इतना महंगा फ़ोन है। ये सोच भी इस सदी में दे दी गई कि पैसे वाला होना जहन्नमी होना। और वो बेचारे भी फिर ऐसी बातें सुन सुन के कि जिसने घर बना लिया, जिसने कोठी ले ली, वो जहन्नुम में जाएगा, जन्नत नहीं देखेगा, वो भी गिल्ट में बेचारे। पैसे वालों के दिल में लोगों ने क्या डाल दिया, दुनिया की मौज है फिर कर लो, चलो फिर हराम से करो, आगे जाके तो कुछ मिलना नहीं। बड़ा क्रॉस लगाइए, पैसा दुनिया का और ईमान की दौलत दोनों इकट्ठी हो सकती है, और अक्सर ये इकट्ठी होती है। आप सच्चे ईमान वालों को कभी माल की कमी का शिकार नहीं देखेंगे, वो कभी चंदे नहीं मांगेंगे। ये तो लोगों को बताने के लिए कि आपका हिस्सा डाल जाए, आपका कुछ नसीब बन जाए, काम तो अल्लाह करता है, अल्लाह ने दिया वह खुद ही उसी में से हो जाएगा, लेकिन आप अपना हिस्सा डालकर शेयर ले लीजिए, आपको कुछ फ़ायदा होगा। याद रखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ताजिर सदूकू, सच्चा ताजिर क्यामत के दिन अंबिया और शहदा के साथ होगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू बकर सिद्दीक अशरे मुबशरा में भी हैं और इसके साथ करोड़पति हैं। उस्मान गनी 9 दफ़ा गजवा तबूक के मौके पे माल से लदे हुए ऊँट दे रहे हैं, इसके बावजूद अशरे मुबशरा है। तो ये गिल्ट निकाल दीजिए, अगर आपको अल्लाह ने दुनिया का माल दिया है बिल्कुल परेशान ना हो, हिसाब आप साथ साथ अपना करते जा रहे हैं, अल्लाह वह ज़्यादा नहीं लेगा। मसला कहाँ बिगड़ता है जब दुनिया के माल के साथ नाफरमानी बढ़ती है और फिर ज़कात तक भी ना दी जाए, बाकी चीज़ें तो दूर की बात है। और मसला तब बिगड़ता है कि जब हमारी अपनी एक एक शादी में करोड़ों लग जाए और अल्लाह का दीन बेचारा तरसता रह जाए कि अब कब ये सारा जमा कर करा के तो कतरा कतरा जोड़ कर कोई चीज़ ले, फिर खतरा है। खूब कमाइए, खूब खर्च कीजिए, कहाँ? अल्लाह के रस्तों में। ये जो फाम अभी नहमती रबी का फहदिस है ना आयत, हमने तो इसको सोचा 1 लाख का जोड़ा पहनो और लोगों को दिखाओ, देखो मेरे पास इतने पैसे हैं। और जब हम हदीस सुनते हैं कि अल्लाह अपनी नेमतों का इजहार बंदे के जिस्म पे देखना चाहता है, तो हम इसका ये सवाल समझ लेते हैं कि इसका मतलब यह है कि खूब महंगे कपड़े और $1,000 का पर्स पकड़ लो तो फिर देखो क्या होगा। नहीं, सहाबा ने शायद को ऐसे समझा था कि जो जितना अल्लाह के रस्तों में यूं बारिश की तरह देता है, सहाबा को पता चल जाता था इसके पास बहुत सारा था। तो क्या पता चला कि दुनिया की तरक्की और दीन की तरक्की दोनों बयक वक्त मुमकिन है। अब सवाल पैदा होता है कि आपके शौहर जो कमा के ला रहे हैं, माशाल्लाह आपका बड़ा घर है, आपकी गाड़ी अच्छी है, तो ये अल्लाह का मेहर है कि कहर है, ये आपको कैसे पता चले? आपको कैसे पता चले? तो इसका बहुत आसान जवाब है कि आपका वो माल कहाँ लग रहा है, किस उम्मीद में जमा करते जा रहे हैं, बच्चों के बुढ़ापे या बच्चों की जवानी या उनकी तालीम पे ही सिर्फ, या फिर आपको अल्लाह के दीन की ज़रूरतें दिखती हैं। और अल्लाह करे हमारी नज़रें खुल जाएं, निगाहें बड़ी हो जाएं, हमारी नज़रें कमज़ोर हैं, आज हमें करीब की नेकी नहीं दिखती, हम दूर की नेकियों पर पढ़ने जाते हैं। तो इस सारे वाक़े से जो आपको मुझे समझ आया, एक स्लाइड देखिएगा। हज़रत शुएब की दावत बड़ी सीधी सादी थी, लेकिन लोगों ने क्या किया, नबी की तकज़ीब की। कैसे? सबसे पहले तो पैगाम कबूल नहीं किया, हमसे नहीं होता ये। फिर शिर्क की दावत दी, 2 ऑप्शन दे दी, वापस आ जाओ हमारे दीन में तो हम खुश हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, और हदीस नोट कर लीजिए, कि सच्चे मोमिन के दिल में 3 में से 1 बात ज़रूर होती है, और उसमें से 1 बात ये होती है कि अल्लाह और उसके रसूल से उसकी मोहब्बत सबसे बढ़ के होती है। सच्चा मोमिन अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में सबसे आगे, वो जिससे भी मोहब्बत करेगा अल्लाह के लिए करेगा, मनात अलिल्लाही फमना लिल्लाही, और कुफर को ऐसे ही नापसंद करेगा जैसे खुद को आग में फेंक रहा हो। तो ज़रूरत है इस बात की कि अल्लाह ताला से मोहब्बत आपको मुझे इतनी शदीद हो जाए कि इसके बाद फिर हम अपने आप को अल्लाह का बंदा महसूस करने लगें। फिर तीसरी बात देखिए कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने तो उनको प्यार से बात की, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, हम तुझे अपनी बस्ती से निकाल देंगे। उनको धमकियां मिली बस्तियों से निकलने की, آج ہم نظروں سے نہیں گرنا چاہتے, خاندان کی ذرا سی ناراضگی ہمیں اللہ کے حکموں سے پیچھے کرتی ہے. پھر یہ دعا بھی یاد کیجئے, ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. کسی کو لگے مغلوب ہوں, میرے گھر والے اس دین پہ معاون نہیں ہیں, میرے خاندان, میری دوستیں, میری برادری میرے اس کام پہ نہیں, تو دعائیں مانگیے کہ اللہ مجھے فیصلے کرنے والا بنا دے. بیچ بیچ میں رہنا بہت دیر تک نہیں چلتا, یاد رکھیے گا. پھر اس کے بعد دیکھیے آیت 92 میں ہم نے کیا دیکھا ہے, اس کو ایک مائنڈ میپ سے دیکھیے. پیغمبر پر ایمان لانے والے دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب, نجات تو اینڈ پہ ان کو ہی ملی. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں دین پہ عمل کریں گے نا دنیا تو ضرور بگڑے گی, چلو آخرت تو کچھ بنے گی. نہیں, دنیا پہلے بنے گی آپ کی انشاءاللہ, آخرت بعد میں. جبکہ نبی کی تکذیب کرنے والے دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام. آپ نے میں نے کیا سیکھا, نمبر ایک, غرور اور تکبر نہیں کرنا, اللہ کے غضب سے ڈر کر رہنا ہے. اور پیغمبروں نے قوم سے خیر خواہی کی, ہم نے بھی خیر خواہی ہی کرنی ہے. اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرتا ہے. رب سے راضی رہوں گی تو وہ میرے ساتھ بہترین معاملے کرے گا, انسانوں میں الجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اور اسی طرح ہم نے استقامت سیکھی, انبیاء علیہ السلام کی طرح حق پر قائم رہنا ہے, کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے. اور آج کے دور کے اندھیروں میں چراغ بنی ہے, چھوٹا سا چراغ بہت بڑے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے. آج مجھے آپ کو دین پہ جمنا ہے. یاد رکھیے کہ اسلام اور ایمان زبردستی نہیں تھوپا جاتا. اپنے ظرف کو بڑا کر کے سنیے, یہ دور قرآن آپ کے میری زندگی میں ایک ہلچل پیدا کر دے. ڈولتے ڈالتے ایمان سے کچھ نہیں ملے گا. ڈھیلے ڈھالے دین بہت سن لیے, بہت سنا لیے, اس دفعہ تو سیدھی سیدھی بات کرنی ہے. جس کو سمجھ آ گئی وہ بہت خوش ہوگا, جس کو سمجھ نہیں آئے گی پھر وہ اپنا فیصلہ خود کر لے گا. اور جتنا زیادہ اندر آپ کے میرے ایمان جائے گا نا, اتنی چینج آئے گی. آپ دیکھیں چھوٹے سے پودے پہ کبھی کبھی بہت پھل لگتا ہے نا, تو ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر ابھی ایمان پختہ نہیں ہوتا, لیکن کوئی نیکی کا کام شروع کرتے ہیں, بس چار دن کیا شوق پورا چھوڑ دیا. اپنے آپ سے پوچھئے, جس شوق سے نیکیوں کے کام شروع کرتی ہوں کیا پورے بھی کرتی ہوں؟ جس قوم سے, جس شوق سے کمٹمنٹ کی نیت کرتی ہوں کیا اس کو نبھاتی ہوں؟ دنیا کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم, جب ہماری اپنی ذات پہ بات آئے تو ہم پیچھے ہو جائیں, تو مان لیجئے کہ ٹھکا ہوا ایمان نہیں ہے. اور انبیاء کرام کے ساتھ ایمان لانے والے جو ساتھی تھے وہ ایمان کے اندر ٹھکے ہوئے تھے. تو ہم نے قافلہ حق میں شامل ہونا ہے, کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرنا. بولیے انشاءاللہ, سب تو نہیں بول رہے, اپنے دل سے بول رہے ہیں کہ میرے کہنے پہ؟ انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے میں جما دے اور بہترین سے بہترین کام آپ سے لے لے. پھر اگلا رکوع ہے 94 سے 99, ٹاپک ہے مکافات عمل کا قانون الہی. مکافات کیا ہوتی ہے؟ جیسا کرنا ویسا بھرنا, ٹٹ فار ٹیٹ. آج آپ اور میں جو کریں گے نا, کل میرے ساتھ یہی ہوگا. اور اسی کو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. آئیے دیکھیے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے میرے لیے یہ بات رکھ دی. اور وہ کیا ہے؟ وما ارسلنا فی قرية من نبی, اور ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا. وہاں کے رہنے والے, یعنی مراد کیا ہے, اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں ضرور پکڑا. اور کیوں پکڑا؟ اس لیے کہ وہ گڑ گڑائیں. یاد رکھیے, حق کے کام کے ساتھ ہی مشکلات آئیں گی. آپ جا کے گھر میں بیٹھ جائیے, اس وقت کوئی مشکل نہیں رہے گی. اے سی چلائیے, اندھیرا کیجیے, سو جائیے, لیکن پھر آنکھیں اس دن کھلیں گی جس دن قبر میں ہوں گے, جس دن ملک الموت آئے گا. تو اس راستے میں مشکلات کا آنا قبولیت کی شرط ہے, قبولیت کی نشانی ہے. اللہ کے نبیوں کو جب بھیجا گیا, ظاہر ہے کہ ہر کام کی لائبلٹیز ہیں نا, رسپانسبلٹیز آئیں گی, لائبلٹیز آئیں گی, وقت دینا پڑے گا, مال دینا پڑے گا, سکلز لگیں گی. تو بڑی بڑی دعائیں تو کریں, خواہشیں تو بڑی بڑی جنتوں کی کریں اور چھوٹی سی تکلیف پہ پیچھے ہو جائے تو یہ بات نقصان کی ہے. انبیاء کرام کا کسی بستی میں آ جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی تھی, لیکن ظاہر ہے جب وہ آئے ہیں تو وہ آ کر وہاں کچھ کام کریں گے, اللہ کے نے جو ان کو ذمہ داری دی اس کو نبھائیں گے. تو بعض دفعہ کچھ لوگ جو جذباتی ہو کر یہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ اپنے نبی کو بھیجے ہم بہت کام کریں گے, وہ پھر اس تقاضے کو جب پورا نہیں کر پاتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے. اسی بات کو یہاں اللہ نے کہا کہ ہم بستیوں میں نبیوں کو جب بھیجتے تھے تو سختیاں اور تکلیفیں لاتے تھے. وجہ کیا ہوتی, اس کی ریزن کیا تھی, تاکہ وہ گڑ گڑائیں. مشکل میں بندہ بہت حقیقت پسند ہو جاتا ہے. بہت ہی بد نصیب ہے وہ شخص جس پہ کوئی مشکل بھی آئے اور وہ ٹوٹے نہ. پھر کیا ہوتا تھا, پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی میں بدل دی, پھر ہم نے اس ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا, یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے ہمارے آبا اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی. یعنی آنے والی مشکلات سے سبق نہیں سیکھا, اور جو خیر آئی اس کی وجہ نہ جانی اور کہنے لگے یہ تو پھر ہوتا ہی ہے, یہ تو پھر وقت کا پہیہ ہے, کبھی کی راتیں لمبی کبھی کے دن لمبے. حالانکہ یاد رکھیے یہ درست بات نہیں. فرمایا اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے, لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوئے ہوتے ہیں, اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں. مراد یہ کہ اللہ کے عذاب کو وقت کی قید نہیں ہے, رات میں بھی آ سکتا ہے جب غفلت میں ہوتے ہو, اور دن میں بھی آ سکتا ہے جب دنیا کے کھیل تماشوں میں لگے ہوتے ہو. کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے, بس اللہ کی پکڑ سے سوائے ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکرا نہیں ہوتا. پوچھئے خود سے کیا تنگی اور سختی میں عاجزی اختیار کرتی ہوں, کیا ایمان اور تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آسمان اور زمین سے برکتیں نازل ہوں, کیا مجھے اپنے ذاتی معاملات میں مکافات عمل کے قانون پر یقین ہے کہ آج اگر میں کسی کے ساتھ برا کروں گی تو کل میرے ساتھ بھی برا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیجئے. تین دھمکیاں اسے ایک رکوع میں, چھوٹا سا رکوع تھا. نہ ڈر ہو گئے ہو, بے خوف ہو گئے ہو, مزے کر رہے ہو, موج اور مستی کرتے ہو, اس دنیا میں سب کچھ خوشی اور غم جمان لیا نہیں. اور یاد رکھیے کہ ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ اچانک بھی اللہ پکڑ سکتا ہے. آج صحت ہے, کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج چل کر آئے ہیں, کل چلنے سے محروم ہو سکتے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں, کل دیکھنے سے محروم ہو سکتے ہیں. تو ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اللہ میں نعمتوں کے زوال سے تیری پناہ میں آتی ہوں. وتخول عافیتک, اور تیری جو عافیت میرے پاس ہے اس کے بدلنے سے باز آتی ہوں. یعنی مجھے عافیت دے کل کوئی مرض پریشانی نہ آ جائے. وفجات نقمتک وجمیع سخطک, کہ اللہ مجھے اپنی پکڑ سے بچا لے. تو ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے. اور یاد رکھیے کہ آپ میں جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے راستے کھلتا جائے گا. پھر رکوع نمبر 3 آیت 100 سے 108, موسیٰ کا قافلہ دعوت حق. طویل قصہ ہے اس صورت میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا. ہمارے لیے سیکھنے کی اس میں بہت ساری باتیں ہیں, اس کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلھا, اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالے. خود سے پوچھئے, ہر قوم کے ذکر کے بعد آخر میں ان کی ہلاکت کی بات پڑی ہے نا, کیا ہمیں اس کی فکر لگی کہ ہم بھی نہ ہلاک ہو جائیں؟ تو یہاں پھر رک جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق, نبی امی نبی عربی سے آپ کا میرا تعلق ہے, جس نے آج آپ کو مجھے عذاب سے بچایا ہوا ہے. ابھی تھوڑا سا ہی سنا ہے آپ نے قوموں کے بارے میں, ایک سوال کیجئے. قوم شعیب نے صرف ناپ تول میں کمی کی, بیشی کی, پکڑی گئی. قوم لوط نے ہومو سیکشوالٹی کی تو پکڑے گئے. قوم نوح نے شرک کیا تو پکڑے گئے. تو آج ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ ہمارے اندر تو یہ سب کچھ ہے نا. پچھلی قومیں صرف ایک جرم کی پاداش میں خلاق کر دی گئیں, آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بچی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اے اللہ میری پوری کی پوری امت کسی عذاب کا شکار نہ ہو، اللہ نے یہ دعا قبول کی. ذرا سا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق تو محسوس کیجئے. آج اگر آپ کے میرے اور اللہ کے بیچ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائیں، یعنی ان کی نسبت آپ کے ساتھ میرے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹ جائے، اور ہم استغفار کرنا چھوڑ دیں، تو اللہ کے عذاب سر پہ پڑیں گے. یہ آیت پڑھ بھی چکے ہیں، آگے پھر آ رہی ہے اگلے پارے میں. استغفار کی کثرت کیجئے، اور اللہ کے نبی کا امتی ہونا ہمیں آج تک بچائے ہوئے، دعا کیجئے آگے بھی بچا کے رکھے. فرمایا ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے پس وہ نہ سن سکیں گے. ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں. ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے شروع میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے. یہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے، ایک دفعہ نو نکل جائے ہاں میں نہیں بدلتی، یس میں نہیں بدلتی. کوئی ایک دفعہ کسی چیز پہ انکار کر دے، جو مرضی کہہ لیجئے، جتنی مرضی تاویلات دے دیجئے، توفیق ہی چھن جاتی اس نیکی کو کرنے کی. آپ آج تک ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ کیا آپ ڈے ون سے آ رہے ہیں؟ روزے نہیں تھے آپ تب بھی آئے، اب رمضان آ گئے آپ تب بھی آ رہے ہیں، آپ کی جو چھٹی دیر سے ہوتی تھی آپ تب بھی آتے تھے، اب جلدی ہو رہی ہے پھر بھی آ رہے ہیں. جو شروع میں نہ آئے ان کے لیے اب آنا اور بھی دشوار ہوگا. ایک ہی بات بہت ہے، اب تو شروع ہو گیا، اور آئیں گے تو بیٹھیں گے بھی کدھر، کریں گے کیا؟ یاد رکھیے ایک اصول بنا لیجئے ادھر سے اپنے لیے، آپ کو نیکی کی دعوت ملے لبیک، فوراً جیس کر کے بیٹھ جائیے. یہ اللہ کے نبی سے ہم نے سیکھا اور اصحاب رسول سے سیکھا. ہم جتنا نیکی کے موقع پہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو سوچی پیا تو بندہ گیا. اس لیے ہیلو حجت نہ کریں، ایفس اینڈ بٹس میں نہ پڑھیں، یہ ٹائم وہ ٹائم، یہ نہیں وہ نہیں، یہاں نہیں ادھر نہیں. یہ تو عام لوگوں کی باتیں ہوں گی، خاص لوگوں کے لیے یہ کام نہیں ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے شروع میں نبی کو جھٹلایا نا تو معجزے دیکھ کر بھی نہ مانے. یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور اکثر لوگوں میں افائے عہد نہ دیکھا. ہائی لائٹ کیجئے، اپنا محاسبہ بھی کر لیں، باتیں کر کے پورے کرتی ہوں، کمٹمنٹ کر کے نبھاتی ہوں، امید دلا کر امیدوں پہ پورا اترتی ہوں، دعوے کر کے اس کی دلیل دیتی ہوں. آج بہت ساروں کا مسئلہ ہے کہ جواب نو میں ہوگا. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے کہ ہم اپنی بات کو نبھائیں، مین آف دی ورڈز بنیں. اللہ ہمیں استقامت دے. اور ہم نے اکثر لوگوں کو حکم کو نہ ماننے والا ہی پایا. پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امیروں کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا. نوٹ کریں، وقت کا نبی آ گیا، لوگوں نے اس کی قدر نہ کی. سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہی شایان نشان ہے کہ سوائے سچ کے اللہ کی طرف کچھ منسوب نہ کروں. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل لے کر آیا ہوں، بس تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. فرعون نے کہا، اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو آپ پیش کیجئے، اگر آپ سچے ہیں. بس آپ نے اپنا سر ڈال دیا اور اچانک وہ ایک اژدہا یعنی کوبرا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، پس وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے سامنے بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا. دو چیزیں، ایک خوف دلانے والی اور ایک ایمان دلانے والی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجا. تو موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے میں یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آ گئیں کہ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو سامنے کر دیا. کیا سیکھا؟ حدیث نوٹ کیجئے، بلاؤں کی وجہ سے مومن کے گناہ دور ہو جاتے ہیں اور پاک صاف ہو جاتا ہے، جبکہ منافق کی مثال گدو جیسی ہے جسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیوں باندھا گیا اور کیوں کھولا گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنے سے پوچھئے کوئی ازمائش آئی جان پہ، مال پہ، اولاد پہ، گھر پہ، بیٹے پہ، بیٹی پہ، سیکھا کیا ہے اس سے؟ کہیں ہم ایسے ہی تو نہیں کہ دوسروں کی بلیم کرتے کرتے خود سیکھنے سے دور ہو جائیں؟ پھر اسی طرح سے ہم نے اس حصے سے کیا سیکھا؟ اللہ کی نشانیوں سے سبق لینا ہے، تاریخ انسانی سے بھی سبق لینا ہے. اس کو سمجھیے گا، چونکہ یہاں ہم ہسٹری کے بہت سارے واقعات پڑھ رہے ہیں نا، ہر نبی کی کہانی ایک ہسٹری کا واقعہ. آپ دیکھیے ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے نا تو فرنٹ مرر سے دیکھتا ہے، اس کو آگے سے آتی ہوئی چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن کیا صرف ایک ہی مرر کے ساتھ گاڑی چل سکتی ہے؟ آگے سے آنے والے سے تو آپ خود کو بچا لیں گے، پیچھے سے اگر کوئی آ کر ٹکر مار دے تو کیا ہے؟ उसके लिए आपकी गाड़ी में एक छोटा सा रेयर मिरर लगा होता है, बैक मिरर, और साइड्स पे कुछ लगे होते हैं इधर उधर। एक गाड़ी में बैठा अपने आपको चारों तरफ से सिक्योर कर रहा है, इधर से कौन आ रहा है वो भी देख लूँ, इधर से कौन है, पीछे से कौन है, आगे से तो है ही सो है। इसी तरह आंखें खोल के जिए, हिस्ट्री से सबक लेना बैक मिरर है। जो लोग पिछले तजुर्बात पिछले वाक्यात से सबक नहीं लेते वो आइंदा दोबारा वही गलती करेंगे और उसी की सज़ा भुगतेंगे। फिर इसी तरह सीखा कि फासिक लोग सबक कोई नहीं लेते। अगर मैंने आपने अपने ऊपर आई भी किसी मुसीबत तकलीफ़ बीमारी से सबक नहीं लिया तो ये फिस्क की अलामत है। फिर ज़ाती ख्वाहिशात की वजह से दीन को नहीं बदलना, अल्लाह ताला के साथ अहद की पासदारी करनी है, और दिल पर मोहर क्यों लगती है इसको गौर से सोचना है और इससे फिर बचने की कोशिश करनी है, और अल्लाह जब चाहे पकड़ लेगा, इसलिए अल्लाह की पकड़ से डरना है। अल्लाह ताला आपको मुझे अपनी पकड़ से बचाने वाला और बचने वाला बन जाए। अल्लाह ताला हमें अपनी पकड़ से बचने वाला बना दे। अगला रुकू है आयत नंबर 109 से 126, 109 से 126, रुकू नंबर 4 है। मूसा के खिलाफ फिरौन की महाजराई, इसमें पूरी आपको उनकी तारीख दिखेगी। قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم, قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے, یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے, بس تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دے دیجئے اور شہروں میں پیغام دینے والے بھیج دیجئے۔ یہ ہرکارے کون تھے؟ اس دور کا میڈیا۔ آج کے دور میں کوئی بات عام کرنی ہو میڈیا پہ ڈال دے۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا چاہا تو گلی گلی گھر گھر اپنے پیامبر بھیج دیے اور ان سے کہا کہ جا کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرو, پروپیگنڈا کرو, ان کو بدنام کرو۔ تو کل بھی اسلام اور اسلام والوں کے خلاف پروپیگنڈے ہوئے, آج بھی ہوتے ہیں۔ نہ کل والوں کو فائدہ ہوا نہ آج والوں کو ہوگا, کیونکہ اللہ اپنے کام کروا لیتا ہے, اور جو اللہ کے نام پہ نکلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر فرعون نما شخص کو اپنے پاس ایسے لالچی اور مفاد پرست لوگ مل جاتے ہیں جو بادشاہ کی مرضی کی باتیں کرتے ہیں, خوش کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس سے داد و دہش وصول کرتے ہیں۔ یہ فرعون اتنا برا نہ ہوتا اگر اس کے ارد گرد کے ساتھی برے نہ ہوتے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں برے مشورے دینے والوں سے بھی محفوظ رکھے۔ کیا کہا؟ کہ وہ جائیں اور سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کریں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے, کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا۔ اب یہاں ذرا شخصیت کو دیکھیے گا, جادوگر بھی ہیں جو کبیرہ گناہ ہے, لالچی بھی دکھ رہے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون گئے اللہ کا کام کرنے, کوئی اجر نہیں چاہیے, کوئی مزدوری نہیں چاہیے, اور یہ پیسوں کے لیے بھی گئے, زر خرید لوگ تھے۔ فرعون نے کہہ دیا ہاں تم سب مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان ساحروں نے عرض کیا موسیٰ خواہ آپ ڈالیے یا ہم ہی ڈالیے, یعنی آپ پہل کرتے ہیں یا ہم کریں, ٹاس کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا۔ موسیٰ کے پاس حق تھا اور جادوگروں کے پاس باطل تھا, اور حق کے مقابلے میں باطل نہیں جاتا۔ اسی لیے فرمایا پس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا سب جاتا رہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے, اور وہ جو ساحر تھے وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں۔ دیکھیں ہر دور کے فرعون کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوگی یا اس کی اجازت ہوگی, اور اپنے ہی لوگوں پہ شک کرنے لگا کیسے؟ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں, تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو, پس اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ دھمکیاں, میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا, پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا ہم مر کر اپنے مالک کے پاس ہی تو جائیں گے, کوئی ڈر نہیں ہے۔ سچا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے۔ نئے نئے ایمان میں دھمکیوں, موت, ڈراووں کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کل کے مارتے آج مار دو, اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لائے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام میں نکال دے. دیکھیے یہاں جادوگروں کی کہانی. موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر بھی ہمارے بہت بڑے استاد ہیں جنہوں نے ہمیں حق پہ سٹینڈ لینا سکھا دیا. صبح کے وقت جادوگر بھی تھے, لالچی بھی تھے, پیسے کے لیے آئے, تعریف چاہتے تھے, اور شام سے پہلے دیکھیے اللہ کے پاس شہید ہو کر چلے گئے. ایک نماز نہیں پڑھی, ایک روزہ نہیں رکھا, کوئی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا, لیکن استقامت کے درجے پہ فائز ہو کر اللہ کے راستے میں پہنچ گئے اللہ کے پاس. کیا پتہ چلا اس سے؟ جو منظر جادوگروں نے دیکھا کیا فرعون نے نہیں دیکھا؟ وہ تو خود اپنا تخت لگا کر دیکھ رہا تھا کہ یہ سب میچ ہو گیا رہے. وہ اتنی بڑی تعداد جو اس نے جمع کر لی تھی ان سے انہوں نے نہیں دیکھا. موسیٰ بیچارے تو اتنے لوگوں کو جمع ہی نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے فرعون سے کام لے لیا اپنے دین کی نشر و اشاعت کا. اللہ میرے اور آپ کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے جب اپنا دین کا کام لینا ہوتا ہے نا, جس سے مرضی لے لے, پرندوں سے لے لے, ابابیلوں سے لے لے, یا کسی انسان سے لے لے. سوال پیدا ہوتا ہے صرف جادوگر ہی کیوں سمجھ گئے؟ اس لیے کہ جادوگر جادو کے فن کے ماہر تھے, اصل حقیقت جانتے تھے. وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ نے جو پیش کیا یہ جادو نہیں ہو سکتا, تو یقیناً پھر یہ شخص اللہ کا نمائندہ ہے اور اس نے اللہ کی مدد سے یہ معجزہ پیش کیا ہے. اس کو کہتے ہیں ہیرے کو ہیرا کاٹتا ہے. پڑھے لکھے دو لوگ جو دنیاوی اعتبار سے سینسٹیو ہوتے ہیں نا, وہ دین کی بات ایک جملے میں سیکھ جاتے ہیں اور چل پڑتے عمل کرنے. جو لوگ دنیاوی تعلیم سے دور ہوتے ہیں نا, 10 دفعہ کم از کم آپ ان کو کہیں گے باجی یہ شرک ہے, بی بی یہ شرک ہے, بی بی ایسے نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں میری اماں کرتی تھی, میری ساس کرتی تھی, یہ سارے غلط ہیں. یعنی دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا ہونا بہت بڑا ایک موٹیویشن ہوتا ہے دین کی بات سیکھنے کا, کیونکہ ایسے لوگوں تک بات نہیں گئی ہوئی بس, اور ایک دفعہ قرآن سنیں گے اور زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. تو دعا دہرا لیجئے جادوگروں کی دعا ہے, ربنا افرغ علینا صبرم وثبت اقدامنا. یہاں کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرم وتوفنا مسلمین. کیسے ان کو فکر تھی کہ اللہ ہماری استقامت میں کمی نہ آئے. اپنے لیے دعا کیجئے, چند سیکنڈ میں خاموش رہتی ہوں, آپ لوگ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ اگر ہدایت کے راستے پہ اب چل ہی پڑے ہیں, اس قرآن کے سفر کو شروع کر لیا ہے, تو کم از کم 30ویں پارے تک تو ایک بھی چھٹی نہ کرانا, ایک بھی دن دیر سے نہ آئیں, ایک بھی دن گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو, اور اس کے بعد زندگی بھر اس کے تقاضے نبھانے والا بنا دے. کیا سیکھا؟ مغرور لوگوں کے دین حق پر عمل کرنے والوں کے مطالبوں سے سیکھا ہم نے مطالبے نہیں کرنے, فضول بحثیں نہیں کرنی. اللہ سے ڈرنے والے سجدے میں گر جاتے ہیں, تو ہم نے بھی اللہ کا حکم سن کر سجدوں میں گر جانا ہے. دین حق پر چلنے والوں کو دھمکیاں ملتی ہیں, ہم نے گھبرانا نہیں. اللہ سے دعائیں کرنی ہے کہ صبر اور ایمان عطا کر دے. دل میں احساس زندہ رہے کہ رب کی طرف لوٹنا ہے, سب آسان ہو جائے گا. بڑے بڑے فیصلے آسان ہو جاتے ہیں جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے. کبھی آپ کو کسی نے کوئی کام کہا اور آپ نے نہ کیا ہو, اور پھر اس شخص کو ملنا ہے, اپنے ملاقات کی امید ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ کس منہ سے ملوں, کیا شکل دکھاؤں گی؟ ذرا سے یہاں بیٹھ کر ہم سب سوچیں کل اللہ کو کیا شکل دکھائیں گے. اس وقت جب اللہ ہم سے پوچھے گا بتاؤ جو اتنی نعمتیں تم کو میں نے دیں, جو تمہیں میں نے اتنے پیارے پیارے گھر دیے, اتنی صحت اور عافیت سے نوازا, تم نے اس کو لے کر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا رکوع نمبر 5, 127 سے 129, 127 to 129, کفر کی عدالت کا فیصلہ اور اس کے اثرات. موسیٰ کے خلاف فرعون کی عدالت میں کچھ فیصلے ہو رہے ہیں. کیا؟ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو پروک کرتے ہیں اور جس کو کہتے ہیں کہ جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں. کیا کیا؟ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رکھے؟ فرعون نے کہا ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے. اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا, اللہ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو, یہ زمین اللہ کی ہے, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے, اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ چاہیے آج کے دور میں, آج امت مسلمہ کو ایک لیڈر چاہیے. ایسی ہمتیں توڑنے والی نہیں اور دل دکھانے والی باتیں نہیں, بلکہ مورائل کو بلند کرنے والے. یس انتم لعلون ان کنتم مومنین. اللہ ہمیں ایسا لیڈر عطا کر دے. اور یاد رکھیے, ایسے لیڈر نہ تو اسمبل ہوتے ہیں نہ امپورٹ ہوتے ہیں, یہ تحفے میں ملتے ہیں. تاریخ گواہ ہے, جب مسلمانوں نے سچے دل سے توبہ کی, قرآن سنت کی طرف رجوع کیا, اللہ نے غیب سے کوئی لیڈر بھیج دیا, چاہے وہ طارق بن زیاد تھا یا محمد بن قاسم تھے یا صلاح الدین ایوبی تھے, اور اسلاف جو صحابہ کرام کے درجے کے تھے ان کے نام تو کیا لینے, ان کی تو کوئی مثال بھی نہیں ہے. آج ٹو ڈے 2019 ہے, 10 مئی ہے. آج اگر ہم سیدھے ہو کر اللہ سے دعا کریں نا کہ اللہ پچھلے معاف کر دے, پچھلے کھاتے صاف کر دے, آج سے تیرے نبی کے ساتھ تعلق جوڑتی ہوں اور نبی امی اور محمد عربی کے ساتھ اپنے رشتے جوڑتی ہوں, ساری بدعات کو توڑ کے پھینک دیں, سنتوں کی مالا گلے میں ڈال لیجئے, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ایک ہفتے, ایک 10 دن, مہینے, ہی اس کو پتا ہے, لیکن اللہ آپ کے میرے لیے کوئی ایسا لیڈر بھیج دے گا جو امت مسلمہ کی باغ ڈور سنبھال لے گا. اور حدیثوں سے یہ ملتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر وہ پوری امت مسلمہ کو جوڑیں گے. اللہ ہمیں بھی اسلام کے غلبے کا دور دکھائے اور ہمیں حق پہ رکھے. قوم کی ذرا نہ شکریہ دیکھیے گا, ایک طرف تو اللہ نے ان کی دعائیں سنی, موسیٰ آئے, موسیٰ نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی, فرعون کے دربار میں جا کر اتنی بڑی بڑی باتیں کی. اب فرعون نے دھمکیاں دی تو موسیٰ کا کیا قصور تھا, لیکن نا شکرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا. قوم کے لوگ کہنے لگے, ہم تو ہمیشہ ہی مصیبت میں رہے, آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور اب بھی. مراد ہے کہ موسیٰ آپ نے تو ہمیشہ ہمیں مشکلوں میں ہی ڈالا, آپ ادھر ہو نہ ہو ہمیں کام دے دیتے ہیں, آپ ہمیں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ دے دیتے ہیں, آپ ہمیں اتنی مشکلات میں ڈالتے ہیں, ہم کریں تو کیا کریں. یاد رکھیے, یہ وہ نا شکرے لوگ ہوتے ہیں جو کاموں کے تقاضے نبھانے کے وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں. موسیٰ نے ان کی بات کا برا نہیں منایا, بلکہ کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا, پھر وہ تمہارا طرز عمل دیکھے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. بعض دفعہ ہم کام کرنے والوں پر تنقید کرتے ہیں, صحیح نہیں کرتے, ٹھیک نہیں کرتے, یہ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے, یہ تشریف لائیے, آپ یہ کام کر کے دکھائیے. جس دن آپ خود اس کرسی پہ بیٹھ کر وہ کام کرنے لگتے ہیں نا, تو پھر آپ کہتے ہیں, ہائے ہمارے بڑے یہ کام کیسے کر لیتے تھے. بس آپ دیکھیے کہ بیٹی ماں پر بڑی تنقید کرے گی, امی آپ ایسے کرتی, امی آپ ویسے کرتی, اور جس دن سسرال میں جا کر پیاز کاٹنے پڑتے تو آنسو آتے تو ماں کو یاد کرتی ہے, روٹی پکاتے جب یہاں توا لگ جاتا ہے تو کہتی, ہائے امی اتنی روٹیاں کیسے بناتی تھی, مجھ سے تو نہیں بنتی. ہوتا نا, اپنے دور میں بہو ساس پہ تنقید کرتی ہے, ایسی ہیں, کنجوس ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, اور جب خود ساس بنتی ہیں تو اس سے چار ہاتھ آگے ہوتی ہیں. یہی بات ہے ادھر. دوسروں پہ تنقید کرنا بہت آسان ہے, آئیے آپ کر کے دکھائیے کیسے کر سکتے ہیں. مفت مشورے تو ہمارے ملک میں ویسے ہی بڑے ملتے ہیں. کوئی ڈرائیور بیچارہ گاڑی چلا رہا ہو, جھٹکا لگ جائے, دیکھ کے چلانی تھی, آگے نہیں دیکھا, ذرا تیز کرو, اور اگر گاڑی کو کہیں سے ٹھوکر لگی کہتے ہیں صحیح نہیں چلاتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یہ بہت بڑی آزمائش ہے, اور یقین کر رہے ہیں بڑی سنجیدہ بات ہے. کل تک بنی اسرائیل غلام تھے, فرعون کے جنگل میں تھے, اللہ ان کی بہت ساری باتوں پہ اوور لک کرتا تھا, چھوڑو غلام ہیں بیچارے, اب ان کو کیا کہنا. اب اللہ کہہ رہا, میں دیکھوں گا کرتے کیا ہوں. جب آپ خود اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں کل کوئی دوسرا بیٹھا ہوتا تھا, تو آپ کو اس کے مسائل سمجھ آتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی کام ملے, ہمارے اوپر کوئی کام آئے, ہمیں کوئی ذمہ داری ملے, کوئی ڈیوٹی دی جائے, ہم اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں, تو ہم اپنی ڈیوٹیز کو آسان درجے پہ کر سکیں. کیا سیکھا؟ ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے. دین حق پر چلنے والوں کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ زمین جس کو چاہے اس کا وارث بنا دے. اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے. اللہ مومنوں کو زمین میں خلافت عطا کرے گا اور مدد اللہ سے ہی مانگنی ہے. اور اس کے برکو نمبر 6 آیت نمبر 130 سے 141 130 سے 141 ٹاپک لکھے جب تخت گرائے جاتے ہیں. ایک کا تخت تھا الٹا اور دوسرا تخت پہ سوار ہو گیا. یہ ہے اللہ کی سنت تاریخ کے آئینے میں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ. ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کمی میں, پھلوں کی کم پیداواری میں, تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی مشکلات اسی لیے آتی ہیں کہ ہم سبق سیکھیں. ایک جیم لکھ لیجئے, مصیبت آپ کی استاد بن جاتی ہے بشرطے کہ آپ اس سے سبق سیکھیں. اپنی زندگی کی ہر مصیبت اور مشقت کو اپنا استاد بنا لیجئے, پھر دیکھیے آپ کے کتنے زیادہ استاد ہوں گے اور آپ ان سے سیکھ کر نکھرتے جائیں گے انشاءاللہ. ہوتا کیا, جب کبھی خوشحالی آ جاتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی تھا, اور اگر کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے. یاد رکھو ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے, لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے, اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ, پھر بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے. پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون, اور یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے. بس وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ. اور جب کوئی عذاب ان پر واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے. دیکھیے سست قومیں خود دعا بھی نہیں کرتی. جیسے آج ہم نے بھی کوئی دعا کرانی ہو تو مولوی صاحب کو بلاتے ہیں, مولوی صاحب دعا کر جائیں. حالانکہ اللہ جتنی آپ کی دعا آپ کے اپنے حق میں سنتا ہے اتنی شاید مولوی صاحب کی دعا آپ کے حق میں نہ لگے. اور کون سی دعا, جس کا آپ اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے. کیا سوچتے ہیں کہ نیک لوگوں سے تو اللہ نے عہد لیے ہوئے ہیں کہ میں آپ کی دعا ضرور سنوں گا. اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے, اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے. اور پھر جب ان سے عذاب کوئی خاص مدت تک کے لیے جو کہ ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگتے. ہم تو نہیں ایسا کرتے. بیمار ہو گئے, جان جانے کے خطرے ہیں, کیا کہتے ہیں اللہ اس بیماری سے نجات دے دے, میں بڑی نیک ہو جاؤں گی, پانچ نمازیں پڑھوں گی پوری, روزے تو کبھی نہیں چھوڑوں گی. پھر اللہ صحت دے دیتا ہے, دو چار دن تک وعدہ یاد رہتا ہے, پھر بھول جاتے ہیں. یاد رکھیے خود سے کیے ہوئے وعدے بڑی جلدی بھول جاتے ہیں. تو جب بھی کوئی نیت کرے نا کسی اچھے کام کی برے وقتوں میں تو اس کو لکھ لیں, دو چار لوگوں کو بتا دیں, کیونکہ جب اچھے وقت آتے ہیں نا وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے, پھر ہمیں اللہ کے حکم بھول جاتے ہیں. پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا, یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا, اور ان سب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل غفلت کرتے تھے. ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے سرزمین کے مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا, جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوا. صبر ضائع نہیں جاتا, ذاتی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی. اللہ ہمیں صابر بنا دے. اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے خود ساختہ بنائے ہوئے کاموں کو اور جو بڑی بڑی عمارتیں وہ بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا. پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں پر بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود اپنا ایسا ہی مقرر کر دیجئے. اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں. آپ نے فرمایا واقعی تم لوگ بڑی جہالت برتتے ہو, یعنی مورتیوں کے پجاری, جن کے حال نے تمہیں بھی دھوکے میں ڈال دیا. ان کا مقدر تباہی اور ان کا یہ فعل باطل اور خسارے کا باعث ہے. دیکھیے جب اندر ایمان نہیں گیا ہوتا نا تو یہ ہوتا ہے. جیتے جاگتے زندہ فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دی, اس کو ان کی آنکھوں کے سامنے دریا میں ڈبو دیا. شکر کریں, کہتے نہیں اب پتھر کا بت بنا دے جس کو بیٹھ کر پوجے. جب قوموں کا تذکیہ نہیں ہوا ہوتا نا تو ویسے الٹے سیدھے مطالبے کرتے ہیں. موسیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اللہ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا، جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ یہ آخری جملے پہ غور کریں، ظلم تو فرعون کر رہا تھا، بیٹوں کو مرواتا تھا کہ ان کی نسل کٹے، بیٹیوں کو کیوں زندہ چھوڑتا تھا؟ غیرت ابھارنے کے لیے، ان سے فائدے اٹھانے کے لیے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزمائش میری طرف سے تھی۔ یہ کیا سمجھ آئی بات؟ بات یہ سمجھ آئی، اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے، ان سے غصہ کرتا ہے، تو ان پہ برے لوگوں کو حکمران بنا دیتا ہے۔ برے حکمران ہمارے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہوتے ہیں۔ لکھ لیجئے، اعمالکم اعمالکم۔ قوم اچھی ہوگی، اچھے لوگ سامنے آئیں گے، قوم بری ہوگی، برے لوگ سامنے آئیں گے۔ تو ہم نے اس حصے میں کیا سیکھا؟ آیت 131 میں ایک لفظ آیا تھا حسنہ، ان کو حسنہ کیا پہنچتی تھی؟ غلہ اور پھلوں کی فراوانی۔ اور سیاح کیا لفظ آیا؟ اس سے مراد کیا تھا؟ قحط سالی اور پیداوار میں کمی۔ کرتے کیا تھے؟ بھلائی کا سارا کریڈٹ خود لیتے تھے، ہاں یہ ہماری محنت ہے، ہم بھی تو اتنا کام کرتے ہیں اور ہماری پلاننگز ہیں، اور جب کبھی کوئی بدحالی آتی، کوئی مس مینجمنٹ ہوتی، تو کہتے یہ موسیٰ کی اور ان کے ساتھیوں کی ساری وجہ ہے، اور نعوذ باللہ ان کی نحوست کے اثرات ہم پہ پڑے ہیں۔ خود سے پوچھئے، جب میرے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو میں اس کا قصوروار خود کو ٹھہراتی ہوں کہ دوسروں کو؟ چھوٹی سی بات سمجھا دوں، بات تو یہ ہے فرعون کی اور موسیٰ کی دور کی۔ اور یاد رکھیے کہ فرعون جو تھا نا، یہ سیاسی فساد کا سمبل ہے ادھر، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ میں یہ مماثلتیں دکھائی جا رہی ہیں کہ جیسے موسیٰ کے سامنے جو قوم تھی وہ بڑی سٹبن تھی، ضدی تھی، ہٹ دھرم تھی، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دو مقاصد کے لیے بھیجا تھا، اور بن موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، ان کے پاس کوئی بہت بڑی فوج نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو دیا اور فوج کی ضرورت نہ پڑی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بات ادھر میرے آپ کے سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ جب کبھی آپ پہ کوئی تکلیف آئے، مثلا بات تو جوک کی ہے، ہنسیے گا نہیں تو سنا دیتی ہوں۔ بیگم اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں، یہ آٹا کہاں سے لائے تھے آپ؟ کہتا کیا ہو گیا بیگم؟ کہتی ساری روٹیاں جل گئیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ الزام تراشی کی حد، خود سے سوال کیجئے، جب میری زندگی میں کوئی حادثہ آتا ہے، چوٹ لگتی ہے، خود کو قصوروار سمجھتی ہوں یا دوسروں کو؟ مثلا راہ چلتے ہوئے کرسی سے پاؤں ٹکرا گیا، کچھ لوگ کہیں گے کرسی تو رکھی کیوں تھی؟ آپ کو جواب دینا آتا ہے لیکن آپ دیتے نہیں، دل میں آپ کا کہتے ہیں آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، ذرا کرسی سے ہٹ کے چلتے۔ زندگی میں اپنے صدموں کو سہنا سیکھیے۔ سب سے بڑی چیز جو میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھی ہے، اللہ خیر کس کو دیتا ہے؟ اللہ نعمتوں کی بارش کس پہ کرتا ہے؟ اللہ دل کا سکون اور مشکلات میں بھی دل کو جماتا کس کے ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں کو دل کی خوشی سے قبول کرتا ہے۔ یہی تھا میرے نصیب میں، آج کے بعد گلہ نہیں کروں گی، یہی ہونا تھا، آج کے بعد بڑا دعویٰ نہیں کروں گی۔ اگر آپ اور میں اپنی تکلیفوں میں سے دوسروں کو نکال دیں، اس کا قصور، اس کا مشورہ، اس کا فیصلہ، اس نے مجبور کیا، اس نے سبب باغ دکھائے، اس نے یہ کہا وہ، کہ ان کو نکال دیں بیچ میں، یقین کریں آپ ولی اللہ بن جائیں۔ پھر صرف آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کی طرح۔ فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، حضرت یعقوب کی طرح۔ یہ سیکھیے، آپ اور میں اس دنیا میں ضرور آزمائے جائیں گے۔ ولا نبلو ونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس وبشر الصابرین۔ مسئلہ کیا ہے؟ جب سر پہ پڑتی ہے تو صبر بھول جاتا ہے۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھیے، ایک چیز آپ نے یاد کی ہوئی آپ کے اندر ہے، وہ نہیں بھولتی، اور ایک ہے وہ جو کاغذ پہ لکھ کے لے جاتے ہیں، پیپر پہ لکھا یہ بولنا ہے، یہ بولنا ہے، یہ بولنا ہے، یہ بولنا ہے، आकर देखा पेपर घर रह गया, सारा भूल गए, हाय क्या कहना था। कुछ लोग दूसरों की बोली हुई बातें जाकर सुनाते हैं, सुबह मिसाल दी है आप सेशन में, शायद किसी को याद हो जो बैठे हुए थे, वॉमिट है ये। किसी के लफ्ज़ सुने, नोट किए, जाके बोला है, आप कहते हक अदा किया, नहीं ये वॉमिट हो गई है, खाना हजम हुए बगैर पलट के बाहर आ जाए, वो वॉमिट है, करें क्या, इसको खाएं, हजम करें, फिर अपने अमल पे लाएं, फिर मुहासबा करें, फिर अपना तस्किया करें। जब वो इल्म जो उस्ताद से लिया आपके जिस्म का आपके वजूद का हिस्सा बन जाए, जाइए सारी दुनिया को डिलीवर करें, आप अपने उस्तादों से भी अच्छा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम अपनी ज़ात पे लगाए बगैर उसको दूसरों को देते हैं तो नुकसान होता है। क्या सीखा इस रुकू में? नंबर एक, सख्ती में अल्लाह के आगे झुक जाएं। मैं अब सारी बहनों को चंद सेकंड की दावत देती हूँ। आपकी ज़िंदगी में कोई सदमा, कोई चोट तो आई होगी ना, कोई है ऐसा जो कह दे कोई नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकती हूँ, मुझे नहीं कभी ज़िंदगी में महसूस हुआ। आई होगी तो होश ही कोई नहीं, अल्लाह ने ऐसा प्यारा फहार रख दिया कि याद ही नहीं, तकलीफ़ है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं आप। लेकिन अगर कभी आई, उसको सोचिए इस वक्त, आती हैं, सबको आती हैं, अल्लाह ने खुद कह दिया, और उसके बाद कहिए अल्लाह मुझे अपनी बेबसी समझ आ गई, मैं मजबूर हूँ, मैं तेरे दर की भिखारी हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। अपने आप को थोड़ा सा गलाएं। चूल्हे पे आग पे गोश्त को रखते हैं ना तो गोश्त गलता है, फिर नरम होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको जितना पकाएं उतना सख्त होती हैं। दिल की बोटी कम पकाएंगे नरम रहेगी, ज़्यादा पकाएंगे सख्त होगा। गुर्दे की बोटी ज़्यादा पकाएंगे सख्त हो जाती है। कुछ लोगों के दिल तकलीफ़ों में और सख्त होते हैं, याद रखिए। कहते मैं अल्लाह को माफ़ नहीं करूँगी, नऊज़ु बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा, मैं तो इतनी मासूम थी, मैंने तो कभी गुनाह किया ही नहीं। मुझे किसी एक सिस्टर के लफ्ज़ नहीं भूलते, अब मैंने बात की ना तो याद आ गए हैं। जवानी में बेवगी हो गई, अल्लाह का हुक्म था, दो बच्चे भी थे, अल्लाह का हुक्म था। जब वो वक्त पड़ा तो होश खो गई, कहती मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है, मैंने तो आज तक रब्बी को चींटी को भी नहीं मारा, तो अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ़ क्यों दी है। ये नहीं करना, अल्लाह को बड़े बुरे लगते हैं वो बोल जो दुख हो तकलीफ़ों में अल्लाह से नाराज़गी के निकलते हैं। आपकी मेरी औकात ही नहीं है, अल्लाह ताला आपको मुझे झुका दे। फिर इससे अपोज़िट बात भी सीखी है इसी रुकू में, अच्छे वक्तों में अकड़ना नहीं है, कि हम जैसा कोई हो तो सामने तो आए। वो एक शेर भी है ना मौलाना ज़फ़र का, क्या ज़फ़र उसको आदमी ना कहिए जिसको रंज में रब खुदा याद ना रहे और ख़ुशी में ना याद रहे। आज हमारा हाल है, खुशियों पे हम कहते हैं अल्लाह ताला बाद में बात करेंगे, इस वक्त टाइम नहीं है। अमूमन हमारी खुशियाँ अकड़ वाली नहीं, कपड़े भी अकड़ वाले, चाल भी अकड़ वाली, जूते भी हील वाले, सर पे जोड़े भी बने हुए तो उसमें भी अकड़ है। क्यों? हम कहते हैं अभी इस वक्त अल्लाह की ज़रूरत नहीं रही, सब काम ठीक हो रहे हैं, वो उस वक्त जाऊँगी जब कोई गड़बड़ होगी। नहीं, ये दो आते अपने अंदर से आज निकाल दीजिए। खुशी में अल्लाह के नबी का सर कहाँ झुका हुआ था फतेह मक्का के मौके पे? कुजावे के साथ आपकी दाढ़ी मुबारक लग रही थी, ऐसे जंगों में फतेह होती तो सबसे पीछे आप होते और सारा काफिला पहले शहर में आता, लोग खुशखबरियाँ और मुबारकें उनको दे चुके होते, और अगर कोई गड़बड़ होती तो सबसे पहले आप आगे होते। अल्लाह हमें ऐसे लीडर्स बना दे। फिर अहद से नहीं फिरना, कुफर वालों से मुतासिर होकर उन जैसे काम नहीं करने। और बड़ी प्यारी बात सीखी है, ये नंबर 5 को तावीज़ बनाकर अपने गले में लटका लें, अगर बड़ा शौक है तो, ऐसे ही कह रही हूँ, याद रखिए इस बात को, अल्लाह किसी वक्त भी मेरे हालात बदल सकता है, इसका यकीन रखिए। ये है बंदा मोमिन की खूबी। बड़ी प्यारी मुझे हदीस लगती है और मैंने हर साल ही उसको शायद कहीं ना कहीं कोट किया है। बेहतरीन इबादत क्या है? इंतज़ारुल फर्ज, अच्छे दिनों का इंतज़ार करना बेहतरीन इबादत है। मसलन बीमार है, क्या हाल है भाई? ठीक हूँ बहन, क्या हाल है? नहीं ठीक हो रही हूँ, पहले से बेहतर हूँ, बस अब मैंने ठीक हो जाना है, ये कैफियत। और सुनाओ फिर कारोबार कैसे है मियाँ का? अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो जाएगा। पिपड़ियों को होंड की पानी से छुपाते हुए कहते हैं बहुत अच्छा खा के बैठे हैं, ये बनिए। मुस्तकिल नमाज रोज़ा आप में नहीं कर सकते, लेकिन मुस्तकिल उम्मीद की हालत में तो रह सकते हैं। لا تقنطوا من رحمت اللہ. پھر اگلی بات, کامیابی تک پہنچنے کے لیے صبر سے انتظار کیجئے. یہاں ایک جم دوں گی اس پارے کا, صبر تو صبر سے ہی آئے گا. کامیابی تک پہنچنے کے لیے صبر کی سیڑھیاں لازمی ہیں. ہم کہتے ہیں گاڈ گیو می پیشنس بٹ سون نہیں آئے گا. صبر کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے, اللہ ہمیں ٹھہراؤ دے دے. آگے چلیے رکوع نمبر 7, 142 سے 147. انوکھی ملاقات, ایسی ملاقات کبھی کسی کی کسی سے نہ ہوئی ہوگی. ایک خاکی ذرہ کائنات کے مالک سے ملنے کی خواہش کرتا ہے, سمجھ گئے ہوں گے, موسیٰ کی ملاقات رب سے. وواتنا موسیٰ 30 لیلۃً, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتیں مزید اس میں بڑھا دیں, پھر اس کو پورا کیا. بس ان کے پروردگار کا وقت جب پوری 40 راتوں کا ہو گیا, اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا, میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا, اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا. اس میں مینجمنٹ کی بہت ساری ٹپس ہیں. کام کسی کو دیجئے تو پوچھئے, اور اگر کہیں خدا نخواستہ کسی ذمہ داری کو نبھا نہیں رہے تو اپنا آلٹرنیٹ تیار کیجئے, اور آلٹرنیٹ تیار کرتے وقت پوری ٹریننگ دیجئے. بد نظمی سے بچیے. صرف اس ایک آیت میں سے 5 نقطے نکلے ہیں, آگے بھی بہت سے آئیں گے. کیا ہوا, اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا ہے, میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے, ربی ارینی انظر الیک. موسیٰ کا یہ مطالبہ کیا حد سے گزرا ہوا تھا؟ کیوں, یہی جملہ بولا تھا ان 70 سرداروں میں جن کا ذکر پہلے پارے میں پڑھ کر آئے, اور یہی جملہ موسیٰ کی زبان سے ہے. کیونکہ محبوب کو دیکھنے کی طلب تو ہوتی ہے, محبت تو ہے کہ اللہ کو دیکھنا ہے. جواب سن لیجئے, ارشاد ہوا, تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے, لن ترانی, لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو, وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا اور تم بھی پھر مجھ کو دیکھ لو گے. بس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے, یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا, اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا, بے شک آپ کی ذات پاک ہے, میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں, میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والوں میں ہوں. ارشاد ہوا, موسیٰ, میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو ممتاز کر دیا, تو جو کچھ تم کو عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو. اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی. تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں. اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بات نہ ماننے والوں کا مقام دکھلاتا ہوں. میں ایسے لوگوں کو اپنے احکامات سے دور ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو اور قیامت کو پیش آنے کو جھٹلایا. ان کے سب کام غارت ہو گئے, اور ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے. کیا پتہ چلا, ایک عجیب سا مطالبہ تھا. ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا. علامہ اقبال اس پہ کہتے ہیں کہ صدائے لن ترانی چپ, سن کے چپ ہوں میں. یعنی موسیٰ کو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تو میں اس بات کو سن کے چپ ہو جاتا ہوں, ورنہ دل تو میرا بھی بڑا کرتا ہے کہ اللہ کو دیکھوں. پہلے تو اپنے آپ سے پوچھئے, کس کس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ کو دیکھوں؟ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں یہ دعا تھی, اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجھک والشوق الی لقائک. اے اللہ, میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں. تو پہلی بات ہے کہ یہ محبت کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بری بات نہیں ہے, ہاں لیکن چھوٹا منہ بڑی بات ہے. دوسری بات اس حصے سے جو آپ کو مجھے سمجھ آئی وہ کیا ہے, کہ جب انسان کو موقع مل جائے دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کا, تو یہ اصل میں اللہ کو دیکھنا ہی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا, عبادت کیسے کرو, کانک تراہ. احسان دین کی سب سے اونچی سیڑھی ہے، تقویٰ کا آخری درجہ احسان. تو آپ کے میرے لیے ریئلی عام آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا تو فی الحال ممکن نہیں، لیکن یاد رکھیے صحیح روایات سے یہ بات ملتی ہے، قیامت کے دن جنتی دیکھیں گے. اللہ آپ کی میری آنکھوں میں ایک خاص طاقت پیدا کر دے گا کہ جس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. آج نہیں ہو سکتا، آج نماز کی صورت میں اللہ سے باتیں کر لیجئے، اس کو دیکھ لیجئے، اور اسی طرح قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کلام کر لیجئے. اور دوسری بات یہ کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اس پہ حدیث سن لیجئے. قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اور جب وہ ہوش میں آئیں گے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے ان کو پاک رکھا گیا. یعنی موسیٰ پتہ نہیں بے ہوش ہوں گے بھی قیامت کے دن کہ نہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 74:28. دوسری بات دیکھیے اس میں تکبر کی بھی ہے. جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے، بڑائی کا احساس ہوتا ہے، خود کو کچھ سمجھنے کا احساس ہوتا ہے، پھر وہ لوگ اس چیز سے دور ہی رہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہوتا ہے. تکبر کا نتیجہ ہمیشہ جہالت ہوگی. ایسے لوگوں کو حق سمجھنا، حق کو قبول کرنا اور اس پہ عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے. دل الٹ جاتے ہیں، آنکھیں کان بیکار ہو جاتے ہیں اور دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو پوچھئے، کیا میرے اندر تکبر تو نہیں ہے؟ خود کو بڑا تو نہیں سمجھتی؟ کیا سیکھا؟ پہلی بات، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا، جو اللہ عطا کرے اس پر شکر ادا کرنا، جو نہ ملے اس پہ صبر کرنا. جو کچھ مجھے ملا ہے رب کی عطا ہے، جیسا عمل کروں گی ویسی سزا یا جزا پاؤں گی. فسادیوں کے، فساد پھیلانے والوں کے طریقوں پہ نہیں چلنا، توبہ کرتے رہنا ہے، حق کے دلائل کو کھلے دل سے قبول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہے 148 سے 151، بلندی سے پستی کا سفر. اللہ کیسے مختلف موقع لاتا ہے زندگی میں، آئیے دیکھیے گا. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيجِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود کے طور پر بنا لیا، جو کہ ایک جسم تھا جس میں ایک آواز تھی. دیکھیے، دل میں بچڑے کی محبت تھی نا، ذرا سا لیڈر ادھر سے ادھر ہوا، وہیں پلٹ گئے جہاں سے آئے تھے. اللہ ہمیں ایسا نہ کرے. اور وہ کیسا بچڑا بنایا جس کا ان کو کوئی حق نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لے تب بھی وہ ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ ان کو مل جائے. یعنی بچڑا تو بنا لیا، اور جب بچڑے کو دیکھا بنا لیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی آنکھیں ہی نہ کام کر رہی کہ یہ بچڑا تو بات ہی نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ شرک کے سارے مظاہر جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. ایک ایسی ڈمی سی چیز بنا لی جیسے بچوں کا کھلونا ہے بچڑے کی شکل کا، اب وہ باتیں تو نہیں کرتا تو کیا ہوا؟ اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو وہ اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں. یہ اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے. یہ ہے سبیل الرشد بمقابلہ سبیل الغی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صراط مستقیم پہ رکھے اور گمراہیوں کے راستوں سے دور رکھے. اس پہ ہمارے پاس ایک پریزنٹیشن ہے، انشاءاللہ آپ کو آج ای میل میں ساتھ بھیج دیں گے، ویب پہ بھی ڈال دیجئے. بڑا خطرناک ہے یہ راستہ. آپ کہتے ہیں نا صراط المستقیم، سیدھا راستہ. صراط مستقیم سیدھی نہیں ہے، یہ کرس کراس ہے، زگ زیگ زگ زیگ، اور ہر موڑ پہ جنکشنز آتے ہیں جہاں صراط مستقیم اور صراط غی یعنی رشد اور غی کا راستہ ایسے مڑتا ہے. یہ جو گول چکر ہوتے ہیں نا راؤنڈ اباؤٹ، جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. آپ روز ادھر آ رہی ہیں الحمدللہ، کل کوئی اس وقت پہ مسئلہ آ سکتا، بس یہ کرس کراس ہوگا. آپ اس وجہ سے رک جاتی ہیں یا آ جاتی ہیں، یہ آپ کا صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسری طرف جانا ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ اس سفر میں، نیکیوں کے سفر میں، اچھے کاموں کے کرنے کے دوران اپنے آپ کو کیئرفلی گائیڈ کیجئے کہ کہیں روڈ بدل تو نہیں گئی، کہیں میرا راستہ بدل تو نہیں گیا. اور یاد رکھیے، نیکیوں کے کام کرتے ہوئے پہلے راستے نہیں بدلتے، ذہن بدلتا ہے، سوچ بھٹکتی ہے، شک کا جراثیم دماغ میں آتا ہے، پھر اس راستے پہ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے جہاں کئی سالوں سے چل رہے تھے، پھر اپنے بیگانے لگنے لگتے ہیں اور دور کے ڈھول سہانے لگنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ادھر آپ کو مجھے یہ چیز بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، کون سے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے دن پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت گئے، اور ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا جو ایک کالب تھا جس میں ایک آواز تھی، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ کوئی راہ بتلاتا تھا؟ پتہ کیا چلا کہ معبود کا کام ہے لوگوں کو راہ دکھائے، اس کو انہوں نے معبود قرار دیا، یہ تو بڑی بے انصافی کا کام ہے۔ اور جب یہ شرمندہ ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم تو بالکل گئے گزرے ہو جائیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے، کہاں سے آئے؟ اللہ سے ملاقات کر کے آئے، نیکی کا کام کر کے آئے۔ آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کا یہ حال ہو سکتا ہے، جب یہاں سے گھر جائیں اور بچوں نے گند ڈالا ہو اور بچوں نے چیزیں توڑی پھوڑی ہوں تو کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے قوم نے بچڑا بنا لیا، دیکھ کر موسیٰ کا کیا حال ہوا ذرا سوچئے۔ واپس آئے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اس کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون علیہ السلام نے کہا ہے میری ماں کے بیٹے، میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالتے، بس تو مجھ پر دشمنوں کو مت ہنسنے دے اور مجھ کو ان ظالموں کے ضمن میں شمار نہ کرو۔ کیا پتہ چلا کہ جب بھائی بھائی سے لڑتا ہے تو دشمن خوش ہوتے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ دعا یاد کر لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائی و درک الشقائی و سوء القدائی و شماتت الادائی۔ چار چیزیں ہیں اس میں پناہ مانگی جانے والی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں کہ مجھ پہ بلائیں اتریں، مجھے بدبختی پہنچے، میرے اوپر کوئی برا فیصلہ لاگو ہو اور میرے دشمن خوش ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان دعاؤں کو یاد کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما۔ یہاں نوٹ کیجئے، جب دل میں مسلم ہوڈ ہوتا ہے نا، وقتی غصہ آیا موسیٰ کو بھائی پہ لیکن ٹھہرا نہیں، صرف اپنے لیے دعا نہیں کر رہے بلکہ اپنے بھائی کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو بھی اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دعا دہرا لیجئے، ہر اس مسلمان بھائی اور بہن کو تصور میں لائیے جس سے آپ ناراض ہیں، جس سے آپ کو دکھ پہنچا اور جس نے آپ کے بقول آپ پر زیادتی کی، اب وہ مالی معاملوں میں کی، جائیدادوں میں کی، رشتے ناتوں میں کی، یہ سوچ کر اس دعا کو مانگ لیجئے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی بولیے، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اور دل سے بھی معاف کر دیجیے، آپ کے ہم نے تو اس دعا پڑھنے کے لیے کہا تھا، سب کو معاف کر دیں، اللہ ان کے بھی دلوں میں ڈالے گا، وہ بھی آپ کو معاف کر دیں گے۔ مت سوچئے کہ صرف آپ کو گلا ہے کسی پہ، دوسرے کو بھی آپ کے اوپر اتنا ہی گلا ہوتا ہے جتنا عموماً آپ کو اس کے اوپر ہوتا ہے۔ کیا سیکھا؟ پہلی بات ہے خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، لیڈر کی بات ماننی ہے، توبہ کرنی ہے اور دعائیں کرنی ہے، اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے رحمت طلب کرنی ہے، اپنی غلطیوں پر استغفار کرتے رہنا ہے، اللہ کے رحیم ہونے کا یقین رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس یقین میں پختگی کر دے۔ پھر آگے ہے 152 سے 157، ٹاپک لکھئے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت پڑے گی اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور ہم جھوٹی تہمت لگانے والوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دور ہوا، نوٹ کیجئے، موسیٰ کو غصہ آیا، ٹھہرا نہیں، یہ مومن کا مزاج ہوتا ہے، غصہ آئے گا۔ شرک دیکھ کر غصہ اگر آپ کو نہیں آتا تو یہ آپ کا عیب ہے، بری چیز، غلط کام، زیادتی کو دیکھ کر غصہ آنا چاہیے لیکن ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اور ہارون نے ان کے غصے کو ہوا بھی نہیں دی بلکہ موقع سنبھال لیا. یہاں ایک بات نوٹ کیجئے گا, کچھ لوگ بوڑھے تو ہو جاتے ہیں, بزرگ نہیں ہوتے, بڑھاپے میں بھی بیکار قسم کے ریئیکشن شو کرتے ہیں. ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے, بزرگ بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام کے وقتی غصے کو چپ کر کے سہ گئے, ان کو پتہ تھا کہ میرا بھائی ایک جذباتی صدمے سے گزر رہا ہے. اللہ کرے کہ آج ہم بھی گھر کے جو لوگ ہیں ایسے ہی ہو جائیں, اور جو گھروں کے بزرگ ہیں وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ایک دم مرنے مارنے پہ آنے کی بجائے ان کو سنبھالیں, اور اس کے بعد پھر ان کو حکمت کے ساتھ جوڑے رکھیں. ورنہ یاد رکھیے, خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. جن گھروں میں ساسیں حکمت والی نہیں ہوتی نا, وہ بھائی اکٹھے نہیں رہتے, بہویں آپس میں جھگڑے کرتی ہیں, دیورانی جٹھانی کی نہیں بنتی. تو اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیے. پھر دوسری بات دیکھیے, مزاج شناس بنیے. پھر جب اپنے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا تو اپنا قصور زیادہ دکھتا ہے. اللہ نے موسیٰ کو نبوت دی, بعد میں ہارون کو چنا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام سے زیادہ لیڈرشپ کوالٹیز دی ہوئی تھیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج ہمیں کس کس پہ غصہ آتا ہے اور کس بات پہ آتا ہے. موسیٰ کا غصہ تھا شرک دیکھ کر, ہمیں کس پہ غصہ آتا ہے؟ شوہر دیر سے آئے, کہا تھا دہی لے کر آؤ, نہیں لے کر آئے, کھانے میں نمک زیادہ, شوہر کو غصہ آ گیا تو کاٹیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا اپنے آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اب کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, بلکہ اس کو اوپر سے پڑھ لیتے ہیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا, اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی. اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے, بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا. تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے, میرے پروردگار, اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا, کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکتوں پر سب کو ہلاک کرے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے امتحان ہے, ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے, تو ہی ہمارا کار ساز ہے, بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما, اور تو سب معافی دینے والوں میں سب سے اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنی پیاری دعائیں کرنے والا بنا دے, اور ہم لوگوں کے نام بھی دنیا میں اچھا حال لکھ دے, اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں, اور میری رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے, اور تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا. نوٹ کیجئے گا, اللہ کی رحمتوں کو لینے والے کام کیا ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. 3 سیکنڈ ان 3 خوبیوں پہ غور کیجئے, کیا میرے آپ کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے. اور 4th خوبی ان کی کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی, جو لوگ ایسے رسول امی, ایسے رسول نبی امی, امی کہتے ہیں ان پڑھ کو, نبی امی کا اتباع کرتے ہیں, جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں, وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص بیان کیے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ امت کے لیے رحمت بنے, اور یہ ہماری آیت تدبر بھی ہے, اس کو غور سے سنیے. اسی کے اوپر پورے پارے کا تھیم جو ہے وہ مقرر ہوا. پھر سنیے, میں شروع سے پڑھوں گی کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ پہلے غور سے نہ سن رہے ہوں. فرمایا, جو لوگ ایسے رسول نبی کا امی کا, جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں, جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں, وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں, اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں, اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں, پس وہ لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا, ایسے ہی لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس قابل کر دے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے حقوق پورے کر سکیں. پہلی بات تو اس حصے میں اللہ کی رحمت کی آئی تھی, تو نوٹ کیجئے گا, اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے, اور بخشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں, اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الآداب میں. دوسری بات دیکھیے کہ اس حصے میں جو ہمارے سیکھنے کی ہے وہ نفس سلم کا مقام. آج غور سے سن کے جائیے گا چند باتیں. اللہ کے نفس سلم ہمارے لیے ایک رحمت ہے. اللہ نے اس پیارے نبی کا امتی بنا کر ہم پہ رحم کیا. ہم بعض دفعہ نفس سلم کے نام کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اس ایک آیت میں ہمیں نفس سلم کے کتنے مختلف حقوق ادا کرنے کے لیے تیار کیا ہے. اس کو ذرا سا اگر جمع کر کے دیکھ لیجئے تو پھر آپ کو مجھے اللہ کے نفس سلم کے بارے میں اپنے تعلق کو جاننے میں مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں سنی سنائی. مثلا سنت، ہاں ہاں اللہ کے نبی جو کرتے تھے. نفل، جو نہ بھی کرو تو خیر ہے، کر لو تو ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہے؟ درود پڑھو، الحمدللہ. اللہ کے نبی سے پیار کیا ہے؟ بس پیار کرو. حالانکہ یہاں اس ایک آیت میں ہمارے پیارے نبی کی جو خوبیاں تھیں اس میں اللہ کے نبی کے حقوق تھے. 10 حقوق ہمارے پیارے نبی کے نوٹ کیجئے گا، اور ہر حق سنتے وقت آگے ایک چیک لسٹ بنا لیجئے، یہ ہم آپ کو ساتھ دے بھی سکتے ہیں اور آج کی چیک لسٹ میں بھی اس چیز کو ہم ڈال سکتے ہیں. نمبر ایک، پہلا حق ہے اللہ کے نبی کا کہ ہم اس پر ایمان لائیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا اللہ کے نبی پر ایمان ہے؟ بولیے، منہ سے بولیے، الحمدللہ. دوسرا حق، آپ کی اتباع کریں، آپ کے فٹ سٹیپ پہ چلیں، آپ کو فالو کریں. بولیے کیا جواب ہے؟ کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تیسرا آپ کا حق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، کوشش کرتے ہیں. چوتھا حق کیا ہے؟ آپ کا دفاع کیا جائے. کیسے دفاع کرنا ہے؟ جیسے حضرت طلحہ نے احد کے میدان میں کھڑے ہو کر نبی کا دفاع کیا، سارا ہاتھ شل ہو گیا، جسم چھلنی ہو گیا، 70 سے زیادہ زخم تھے ان کے جسم پر تیروں اور تلواروں کے. سوال ہے کہ آج ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے تانوں کے تیر بھی برداشت کر سکتے ہیں؟ تو جب تک یہ دفاع والی کیفیت نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی، اور آج کے دور میں تو دفاع اور بھی لازمی ہے. لوگ نبی کو کہتے ہیں رنگیلا رسول، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی کی شادیوں کو دلیل بنا کر آپ کو نہ جانے کیا کچھ ثابت کرتے ہیں. آج اگر آپ نے، میں نے اور ہماری نسلوں نے اللہ کے نبی کا دفاع نہ کیا تو یاد رکھیے، جو کبھی کبھی آپ کو ادھر ادھر سے خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں یہ عام ہوتی جائیں گی. اور دفاع کرنے کے لیے آپ کو مجھے سیرت پڑھنی پڑے گی، حدیث پڑھنی پڑے گی، سنتوں کو جاننا پڑے گا. تو لہٰذا یہ دفاع لازمی ہے. جو قوم اپنے نبی کا دفاع نہیں کر سکتی، مجھے بتائیے کہ اس قوم کو پھر اللہ تعالیٰ کیوں عزت دے؟ آج لوگ اسلام میں باتیں کریں، نبی پہ بات کریں، اور ہم کہتے ہیں چھوڑو ہمیں کیا لگے، ہم تو مصروف پڑے ہیں، ہم تو کام کر رہے ہیں. تو دفاع کرنا ہے. پانچواں حق کیا ہے؟ کہ آپ کے دین کی نصرت کی جائے. اور نصرت کس کو کہتے ہیں؟ نصرہ، ایسی مدد جو کامیابی تک پہنچا دے. اصل میں یہ نبی کے مشن کے راہی بننا ہے. اور وہ کیسے؟ کہ جس چیز میں آپ نے اپنی زندگی کھپا دی آج تو ہماری لسٹوں میں وہ نام ہی نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر ایک عمرے پہ دوسرا عمرہ، پھر تیسرا، ایک حج کے بعد دوسرا حج، پہلے حج کے بعد حاجی صاحب، دوسرے حج کے بعد الحاج، تیسرے کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. حاجی نمازی بننا نہیں، یاد رکھے، تبلیغ، ابلاغ. جب تک یہ کام نہ کیا بات نہیں بنے گی. نعتیں پڑھنے سے، عرقِ گلاب چھڑکنے سے حق ادا نہیں ہوگا. آپ کا میرا محمد عربی سے رشتہ کب جڑے گا؟ جب ہم اس دین کی نصرت کریں گے، آپ کے مشن کے راہی بن جائیں گے، جس پہ آپ نے اپنی زندگی گزار دی اس پہ چلیں گے. آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا آج ہمیں اجنبی بنا دے، لیکن اللہ کے نبی کی خوشخبری کیا ہے؟ فتوبہ للغرباء. ایسے اجنبی بننے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی کے دین کی نصرت کی جائے. پھر آپ کا اگلا حق ہے کہ آپ کا ادب کیا جائے. اب آپ دیکھیے، کبھی کسی قوم نے اپنے نبی کا نام نہیں لیا سوائے بنی اسرائیلیوں نے، یا موسیٰ، یا موسیٰ کہتے ہیں. صحابہ کرام آپ کی زندگی میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوتے تھے، کبھی یا محمد نہیں کہتے تھے. کیا آپ اپنے باپ کا نام لیتے؟ سامنے بیٹھے صحاب نے اگر اللہ کے نبی سے کچھ کہنا یا پوچھنا ہوتا کہتے تھے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا محمد نہیں کہتے تھے. آج کا مسلمان لکھتا ہے ایک طرف یا اللہ اور ساتھ ہی اس کے ساتھ یا محمد. یہ بے ادبی ہے، نام نہیں لینا ان کا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے کہ نعتوں میں ہم نبی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے. اور کچھ نعتوں کے لفظ ذرا اگر آپ نے کہیں سنے ہوں، آمنہ کا لال آوت ہے، جشن آمد رسول ہے، سنی ہوئی ہے یہ نعتیں؟ آج جا کر ذرا سی کوئی کتاب گھر میں پڑھی ہے اس کو کھول کر چیک کر لیجئے، یہ نبی کو بلا رہے ہیں کہ دھولے کو بلا رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے، ادب با ادب با نصیب. صحابہ کرام کا جو آپ کے ساتھ معاملہ تھا ویسا ہی کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کا اگلا حق کیا ہے کہ آپ پر درود شریف پڑھنا ہے جب جہاں آپ کا نام آئے. آپ نے فرمایا جس نے میرا نام سنا، اور نام دو ہیں جو ہمارے کلچر میں عام ہیں، محمد اور احمد. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے جائیں اونچی آواز سے بھی کہہ سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو حدیث پڑھنے کی برکتیں ہوتی ہیں نا کہ وہاں رحمت اترتی ہے. لوگ پہلے دور میں جب قحط سالی آتی تھی تو بخاری کا ختم کرتے تھے، بخاری شریف پڑھتے تھے. کیوں؟ محدثین کہتے ہیں کہ ہر حدیث میں تو صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، تو درود جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو لے کر آتا ہے. تو اللہ کے نبی کے ساتھ رحمت کی دعا کیجئے. پھر اس کے بعد اگلا آپ کا حق ہے کہ آپ کے دوستوں سے دوستی کی جائے اور دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے. پھر اگلا حق ہے کہ آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کی جائے. اور پھر دسواں حق ہے کہ آپ سے بے وفائی نہ کی جائے. اب آپ اور میں آزاد ہیں اپنا حساب لینے کے لیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میرا کون سا معاملہ ہے اور کون سا نہیں ہے. مردہ سنتوں کو زندہ کیجئے. پھر آپ دیکھیے 157 جو آیت تدبر ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھی کہ آپ نے اسر دور کیے اور اغلال یعنی توق اتارے. اسر کیا؟ بدعت، دین بوجھل کر دیا. اس مہینے کی یہ بدعت، اس مہینے کی یہ بدعت. اغلال کیا تھے؟ رسم و رواج. آج ہماری زندگی رسم و رواج کے نام پر اتنی بوجھل ہو گئی کہ قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں. آج امت مسلمہ سسک رہی ہے ان رسم و رواج کے پیچھے، لیکن کوئی بولتا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں اس میں عزروح کی بات آئی تھی، عزت کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا، اس کی عظمت کی وجہ سے مدد کرنا. تو پھر یاد رکھیے اللہ کے نبی کا حق اس سے بہت زیادہ ہے جو کہ آپ نے میں نے ابھی تک ادا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس حق کو اچھی طرح سے ادا کرنے والا بنا دے. چند مزید باتیں جو اس رکوع سے سیکھی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں رحمت لکھ لیتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کرتے ہیں، اور میں نے بھی انشاءاللہ اس گروہ میں شامل ہونا ہے. شرک کرنے والے ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، اس سے بچنا ہے. رسول اور اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. اور قرآن سنت کی پیروی کرنے والوں کے لیے ہی اصل میں فلاح اور کامیابی ہے، اور نیک لوگوں کی حمایت کرنی ہے. دیکھیے کل تو نبی موجود تھے نا سامنے آمنے، آج کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ نیکی پھیلانے والوں کا ساتھ دیجئے، قرآن سنت کو عام کرنے والے، قرآن کے نور کو پھیلانے والوں کا ساتھ دیجئے. وہ قوم بڑی خوش بخت ہے کہ جہاں نیکی کا کوئی موقع آ جائے اور رات ہونے سے پہلے وہ اس نیکی کو کر لیں. صحابہ کرام ایسے ہی ہوتے تھے. آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھیں، کیا مجھے یقین ہے کہ جو کلام اس وقت میں پڑھ رہی ہوں، میں سن رہی ہوں، اس کی ضرورت اس پورے شہر کو ہے؟ کتنوں کو یقین ہے اس بات کا؟ الحمدللہ. کیا یہ ممکن تھا یا ہے کہ سارا شہر آج اس ہال میں آ جاتا؟ یہ تو پریکٹیکلی پاسیبل ہی نہیں ہے. تو کیا جب یہ دورہ قرآن پورا ہو جائے گا تو ختم ہو گیا ان کا حصہ؟ نہیں. کیا کریں؟ پہلی بات جو ہے کہ دعا کریں کہ اللہ ہم جو سن رہے ہیں ہمیں انت تک سننے والا بنا، اور جو لوگ یہاں پورے نہیں آ سکتے، اس ہال میں سما نہیں سکتے، جن کو رائٹس کے پرابلم ہے وہ آ نہیں سکتے، یا اللہ رمضان کے بعد اگلے رمضان تک بھی ان کے لیے ایسے سلسلے جاری رکھ تاکہ وہ دین سیکھیں اور سکھائیں. الحمدللہ آج صبح بھی ایک اسکول والوں سے بات ہوئی، آپ کو انشاءاللہ وہ لوگ ضرور اطلاع دیں گے جن کے بچے بچیاں ادھر پڑھتے ہیں. تو وہاں منڈے سے ایک کورس شروع کیا جا رہا ہے، سورت یوسف کی تفسیر ان بچیوں کو سکھائی جائے گی رمضان کے دوران. چاہیے، اس کی ضرورت ہے. آج کتنی ضرورت ہے اس قرآن کو سکھانے کی. آج صبح ٹیچرز کے ساتھ ایک سیشن میں ہم نے تیسرے پارے کا شروع کا حاف کیا. ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو کیا ایسے ادارے قائم ہونے چاہیے جہاں یہ علم عام ہو؟ تو آپ کی میری ساری کوششیں سکلز ایسے اداروں کو بنانے کے لیے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان کرے. اور جو آج کل دل کھول کر اس کام میں خرچ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور برکت دے دے. میری خواہش ہے کہ اس رمضان کے اینڈ سے پہلے آپ سب کو ایک دفعہ اس بلڈنگ میں ضرور لے کر جائیں. کس کس کی خواہش ہے؟ کس نے ابھی تک وہ جگہ نہیں دیکھی باہر سے بھی؟ چلیے کسی دن کچھ کریں فرد, افطاری کرنی ہے, چیک کریں جس دن موسم اچھا ہے, آگے پورے مہینے میں دیکھ لیجئے, ایک افطاری کرواتے ہیں ادھر سب کی, فیملیوں کی بھی. کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگوں کی خواہش ہے؟ چلے الحمدللہ, کچھ نہ کچھ کریں, خواب دیکھیے, خواہشیں پیدا کریں. ہم نے چپے چپے پہ اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے تاکہ مزید لوگ جہالت اور اندھیروں میں نہ جائیں اور کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمسار نہ ہوں. آخری بات کر کے اگلے رکوع پہ چلوں گی کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا, تو غنی ہے تجھے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اگر تو نے میرا حساب ضرور لینا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر لینا, مجھے میرے نبی کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا. یہی میں آپ کو اور اپنے آپ کو کہوں گی. کتنی شرم آئے گی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جب ہم کہیں گے اللہ کے نبی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے اس دین کے لیے, وقت ہی نہیں تھا اس دین کے لیے, ہمارے بچے ہی نہیں تھے اس قابل کہ وہ دین کی بھی کوئی خدمت کرتے, اور دس اینڈ دیٹ. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. آگے ہے 158 سے 162, ٹاپک لکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں یکسانیت. سملیرٹیز ہوتی ہیں کچھ پیغمبروں میں, وہ ان دونوں میں آپ کو دکھیں گی. پہلے تو ذرا سا دعوت پہ غور کیجئے گا, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پیچھے آپ نے کتنے انبیاء کا ذکر پڑا ابھی تک سورۃ الاعراف میں, سب کی دعوت کیا تھی؟ یا قومی. پہلے نبی نیشنل تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل تھے. آپ کی دعوت بین الاقوامی تھی اور آپ انسانیت کے لیے, رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. کیا فرمایا؟ آپ کہہ دیجئے اے لوگو, میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جن کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین پر ہے, اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اللہ کرے کہ یہ پیغام میرے آپ کے ذریعے سے آگے پہنچ جائے, دوسروں تک پہنچ جائے. کون اللہ؟ وہی جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے, پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں, اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. کبھی قرآن خوانی میں یہ نواں پارہ پڑھتے ہوئے آپ نے سوچا تو اس میں اللہ کے نبی کا اتنا ذکر ہے؟ آپ کے مشن کی اتنی بات ہے, آپ سے تعلق جوڑنے والی اتنی بڑی بات ہے, تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ نے میں نے اس چیز کو بہترین طریقے سے لینا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے. اللہ ہمیں بھی آج کے دور میں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما دے. اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کیا اور سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر دے مارو, بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. آرگنائزیشن, ڈسپلن دیکھیے یہاں سے. ہر ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا, اور ہم نے ان پر ابھر کر سایہ کیا اور ان پر منو سلوا پہنچا دیے. کھاؤ نفیس چیزوں سے جو ہم نے تم کو دیں, اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہ کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے. اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو, اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے, اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا, ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. جو لوگ نیک کام کریں ان کو مزید اور بھی عطا کریں گے. پس بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کی ان سے سفارش کی گئی, اس پر ہم نے ان پر آسمانی آفت بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے. کیا پتہ چلا بنی اسرائیل کی کچھ اور مستیاں کہ اللہ کے حکموں کو بدل دیتے تھے. اور جتنا دل میں تکبر ہوگا اتنا انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سن کر پیچھے ڈال دے گا, اس بات کو نہیں مانے گا. آپ کے میرے سیکھنے کی باتیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساری انسانیت کے لیے, اس لیے سب تک پیغام پہنچانا ہے, حق کے مطابق انصاف کرنا ہے, نیک لوگوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اس لیے نیکی کی خواہش کرنی ہے, خطائیں اللہ سے معاف کروانی ہے, سجدے کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے, اپنی خطاؤں پہ بخشش مانگنی ہے. آیت نمبر 163 سے 171، رکوع نمبر 11، قوم موسیٰ کے مزید حالات. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی طویل کہانی ہے اس صورت میں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی کیوں ہے. ہم سبق سیکھ لیں، وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو انہوں نے کی، اور وہ اچھے کام ہم بھی کر لیں جو ان سے ہو گئے. کیا فرمایا؟ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور آپ ان لوگوں سے اس بستی کا جو کہ دریا کے کنارے آباد تھی اس وقت کا حال پوچھئے، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جو ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں. ہم ان کی اس طرح آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ حکم کو نہیں مانا کرتے تھے. اور جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں. بس جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا. سوچئے، آج امت مسلمہ تو نہیں بھولی ہوئی اس حکم کو جو اللہ نے ان کو دیا؟ جب ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوا؟ تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ حکم کو نہیں مانا کرتے تھے، یعنی جب جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے، تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ. اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان بنی اسرائیلیوں پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت سزا کی تکلیف پہنچاتا رہے گا. بلا شبہ آپ کا رب جلدی ہی سزا بھی دیتا ہے، اور بے شک وہ واقعی بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں، یعنی ان کو گروہوں میں بانٹ دیا. بعض ان میں سے نیک تھے اور بعض ان میں سے اور طرح کے تھے، اور ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے، شاید کہ یہ بعض آ جائیں. پھر اس کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا، یعنی ان سے کتاب سیکھی، ان کے جانشین بنے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ اس دنیا فانی کا مال و متاع لیتے ہیں، یعنی ان کو برے شاگرد ملے جو ان کے برے جانشین بنے، اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہوگی. گناہ کر کے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، فرمایا ایسا تو کبھی ہوا نہیں. حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال و متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے. کیا ان سے اس کتاب میں اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف حق بات کے سوا اور کسی بات کی نسبت نہ کریں؟ اور انہوں نے جو کچھ اس کتاب میں تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں. پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہیں کریں گے. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ یب ان پر گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی اس کو مضبوطی سے پکڑو. خزو ما تیناکم بکوا، پیچھے سورت بقرہ آیت 93 میں بھی یہی آیت گزری، یہاں دوبارہ آ گئی کہ دین کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑو، ڈھیلے ڈھالے نہیں لینا، کمپرومائزنگ نہیں بننا، لبرل نہیں بننا. لوگ تمہیں فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، مان جاؤ. لوگ تمہیں ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، مان جاؤ. کیونکہ بنیادیں نہ ہو تو عمارت نہیں پڑتی. آج لوگوں کو زینت والا دین اچھا لگتا ہے، اس لیے یہاں کہا کہ جب باہر کے حالات خراب ہونے لگے تو مسلمانوں کو قرآن کو اور مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، اور اگر کافروں کی مرضی والا ورژن پیش کرو گے تو بھی وہ خوش نہیں ہوں گے. آج مسلمانوں کا یہی حال ہوا، اپنے دین کو آرام سے لیتے ہیں، لبرل لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آج اگر ہم ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں تو خزو ما تیناکم بکوا، عزت اللہ سے ملے گی. اور بار بار اللہ کرے واذکروا، یاد کرو، نصیحت لو، ریمائنڈرز ہیں یہ قرآن. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بہترین نصیحت لینے والا بنا دے. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ ان پہ گرنے والا ہے، تو ان کو جو کتاب دی تھی کہا گیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہے اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ. طویل رکوع تھا، اس میں بہت کچھ ہے میرے آپ کے غور و فکر کا. پہلی بات دیکھیے، آیت 170 کی روشنی میں تورات سے مراد اصلی تورات ہے جس پر عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے یہ لوگ. آج بھی اہل کتاب اگر اپنی کتابوں پہ عمل کرے نا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے. نماز کی پابندی کریں گے، اگر ایسا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر ضائع نہیں کرے گا. دوسری بات دیکھیے کہ اس حصے میں جو بہت ہی زیادہ قابل غور تھی وہ کیا تھی، لوگوں کا غلط کاموں پہ ڈٹے رہنا اور اللہ سے رحمت کی امید کرنا. قصہ سبت پڑھا ہے ہم نے، پیچھے بھی اس کا ذکر آیا تھا پہلے پارے میں، ہم نے وہاں بات کی تھی کہ سورۃ الاعراف میں اس کا تذکرہ ذرا سا ڈیٹیل سے ہے، تو ذرا سا یہاں اس پارے کے تھیم کے ساتھ اس کو جوڑیے گا. اللہ کے نبی کے ساتھ میرا آپ کا رشتہ اب سب سے مضبوط کس چیز کا ہوگا؟ اب تو بول دیجئے، دعوت اللہ کا. برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہنا، نیکیوں کا حکم نہ دینا، یہ نبی سے رشتہ کاٹنا ہے. آپ کا میرا تعلق نبی سے کیا ہے؟ دعوت کے میدان سے شروع ہوگا. ابھی آپ کا میرا تو دعوت کا ہی میدان چل رہا ہے، اور اگر کبھی ضرورت پڑی تو پھر ہمارے مرد انشاءاللہ میدان جنگ میں بھی کودیں گے، وہ آگے صورت اگلی میں ہم دیکھیں گے. تو اگر آج آپ اور میں برائیوں پہ اس طرح گونگے شیطان بن جائیں جیسے مچھلیاں پکڑنے والوں کو لوگوں نے روکا ہی نہیں، سب کو پتا ہے تین گروہ بن گئے تھے، ایک وہ جنہوں نے مچھلیاں پکڑی، دوسرے وہ جنہوں نے پکڑی تو نہیں لیکن ان کو روکا بھی نہیں، اور تیسرے وہ جنہوں نے یا روکا. اللہ نے سب کو پکڑ لیا سوائے ان کے جنہوں نے روکا. میرے آپ کے لیے اس میں کیا ہے؟ دین میں ہیلے بہانے نہیں کرنے. سیکھنے کی بات کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. بعض اوقات نافرمانی کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں. دیکھیے مچھلیاں اوپر 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 کے آ رہی تھیں، کسی معاشرے میں گناہ کے مواقع کا کھل کے آنا آزمائش ہوتی ہے، اور یہ وہاں ہوتا ہے جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھٹ جاتا ہے. آج بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں کسی لڑکے کا گرل فرینڈ بنانا ذرا سا مشکل ہو، غیر معروف ہو، ویسٹ میں جائیے کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ وہاں گناہ آسان ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز پتہ چلی کہ اللہ مجھے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. دعا کریں اپنے لیے، اے اللہ مجھے ذریعہ بنا دے دوسروں کی ہدایت کا. وہ نہیں سنتے نہ سنیں آپ بچ جائیں گی. اخلاقی طور پر کمزور قوتیں جو ہوتی ہیں، جو کمزور قومیں ہوتی ہیں نا، وہ مغفرت کو اپنا حق سمجھ لیتی ہیں. اپنے حصے کا کام کیے بغیر اللہ کی رحمت کی امید رکھنا ایسی ہی بات ہے. تو آپ نے میں نے کیا سیکھنا ہے کہ ہم نے تبلیغ نہیں چھوڑنی، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہنا ہے. اچھا کیا مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے اللہ نے بندر بنا دیا؟ نہیں، ہیلے بہانے. آج بھی لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں. کسی نے کہا، سنیے گا ذرا، عمل نہ کیجیے گا اس بات پہ، زیور ہے پاس اور یہ بھی پتہ ایک سال پڑا رہے گا تو زکات دینی پڑے گی، 11 ماہ گزر گئے، کسی بھی بہو بیٹی کو کہہ دیا یہ زیور تجھے دیتی ہوں، خوشی خوشی اس نے لے لیا. اب اس نے لے لیا، کچھ دن اس نے رکھا تو اس کو کہا اب تو مجھے دے دے، فائدہ کیا ہوگا بھلا اس عقل مندی سے؟ آپ بھی زکات سے بچ گئیں، بہو بھی بچ گئی. یہ ہے ہیلا بہانہ. اگر اتنے ہوشیار بنیں گے تو اللہ کی پکڑ تو آئے گی نا. یہ ہماری بے حسی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے 420 کرنے سے بچائے. کھل کے اپنے زیور کی زکات دیجئے. ایک عورت بیٹی کے ساتھ آئی اللہ کے نبی کے پاس، موٹے موٹے کڑے پہنے ہوئے تھے اور روایات میں تھے کئی کلو کے تھے، پہلے لوگ کلوں کے حساب سے سونا پہنتے تھے. تو کہا اللہ کے نبی نے اس کی زکات دیتی ہو؟ کہا نہیں اللہ کے نبی. جیسے آج ہماری بھی بہت ساری بہنیں مائیں کیا کہتی ہیں، شوہر دیں، باپ دیں. یاد رکھیے آپ کا زیور ہے، اگر آپ پہنتی ہیں یا نہیں پہنتی زکات دینی ہے، اور نہیں دیں گے تو آپ پوچھے جائیں گے. کہا اللہ کے نبی نہیں دی. کہا اچھا جب سے لیا ہوا تب سے حساب لگا کے دو. کون حساب کرے کب سے لیا کب نہیں. پکڑ کے کہا اللہ کے نبی یہ لے لیجئے، اس کو جہاں مرضی ڈال دیجئے. اپنے زکات مال کی زکات عورت خود دے گی. مرد دیتے ہیں تو آپ پہ احسان کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ نے میں نے ایک اور چیز سیکھی کہ اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور آزمائش اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات میں آتی ہے. اللہ ہمیں دونوں سے بچا کے رکھے. آگے ہے وعدہ الست. بڑی پیار سے محبت سے سنیں اور تھوڑی سی تلاوت بھی سنیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آگے جا کر. آیت 172 سے 181 بارہواں رکوع ہے. ٹاپک کیا ہے؟ وعدہ الس سے انحراف. آپ اور میں اپنے رب سے ایک وعدہ لے کر دے کر آئے ہیں. اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا ہوا ہے اور ہم اس کو لفظ دے کر آئے ہیں. آپ کہیں گے مجھے تو یاد ہی نہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ کو تو یہ بھی نہیں یاد آپ کہاں پیدا ہوئی تھی، کس ہاسپٹل میں ہوئی تھیں، اس وقت آپ کے پاس کون تھے. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا یہ عورت جس کو آج تک ماں کہہ رہے ہیں وہ آپ کی ہے بھی کہ نہیں. یہ تو گھر والوں نے بتا دیا یہ ماں ہے تو آپ اور میں مان گئے. تو یاد رکھیں یہ وعدہ آپ کی میری طبیعت کے اندر گندا ہوا ہے, یہ فطر اسی کی وجہ سے فطرت فطرت سلیمہ ہے. آئیے اس کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں دعوت دی اس بات کی کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ, اور جب آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, سب نے جواب دیا کیوں نہیں, ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ آپ قیامت کے روز یوں نہ کہہ دیں کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے, یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تمہارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے ہو گئے, سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈالے گا. ہم اسی طرح آیات کو صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں. اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیات دیں پھر وہ ان سے نکل گیا, پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, پس وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. اگر ہم چاہتے تو اس کو عنایتوں کی بدولت بلند مرتبہ عطا کرتے, مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا. دعا کیجیے اللہ ہمیں دنیا کی طرف مائل نہ کرنا یہ دین کا علم لینے کے بعد. یقین کریں کانپتے دل کے ساتھ پڑھنے اور سننے والی آیتیں ہیں, اور خاص طور پہ ان کے لیے جو علم لے چکے ہیں, جو سبیل الجنہ کر چکے, جو نور اللہ نور کر چکے, جو علم النافع سے گزر رہے ہیں, جو انصار اللہ بن کر بیٹھ گئے. علم لینے کے بعد آپ اور میں شیطان پروف نہیں ہو جاتے, بلکہ عالم کا تو شیطان بھی کہتے ہیں کہ عالم ہی ہوتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا, وہ اسی میں عزت پا لیتا, اسی میں سب کچھ ملنا تھا, لیکن دین کا علم لیا اور چھوڑ کر دنیا کی طرف چلا گیا. اب دنیا کی بھی تو تعلیم لینی ہے, اب جاب بھی تو کرنی ہے, سب کرتے ہیں. ایسی بیسیوں مثالیں آنکھوں کے اندر آنے لگتی ہیں کہ اللہ علم لینے کے بعد ہمیں دنیا کا حریص نہ کرنا. آج اتنا گہرا مایا جال ہے ہمارے ارد گرد, کامیابی کا ایک اتنا خود ساختہ معیار ہے ہمارے پاس کہ جس کے اندر ہم کہتے ہیں اگر ہمارے بچے پڑھیں گے نہیں تو کامیاب نہیں ہوں گے, کوئی پروفیشن نہیں لیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے, ڈاکٹر انجینئر پائلٹ سی اے کچھ نہ کچھ کہیں گے نہیں تو پاس نہیں ہوں گے. اب یہ کر لیا چلیے, آپ کہتے ہیں جاب نہیں کریں گے تو پاس نہیں ہوں گے. کبھی سوچا قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا, نمازیں نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا, اسلام کو ضرورت نہیں ہے یوتھ کی, ہمارے بچوں کی اسکلز کیا اس قرآن کے اوپر نہیں لگیں گی. آج ایک ایسی چال ہے جس کو بھیڑ چال کہہ لیے جائے جو مرضی, اس پہ لگ گئے. یہ آیتیں بہت خطرناک ہیں. دین مل جائے اور اس کے بعد آپ دنیا کی طرف چل پڑے تو پھر ان کو تو پورا حق ہے جن بیچاروں کو بھی دین ملا ہی نہیں ہے. دعا کیجیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. کتے کی مثال دی ہے اس آیت میں خواہش نفس کے پیچھے دین کو چھوڑنے والے کے لیے. کبھی جاب کے لیے دین چھوڑتے ہوئے ڈریے, کبھی دنیا داریوں میں پڑھنے کے لیے دین چھوڑتے ہیں تو ڈریے. انصار اللہ بن کے خدمت کر سکتے تھے, اب آپ کسی اور دنیا کے فیلڈ میں چلے گئے, غم کیجئے. پھر اللہ ایسی کہیں سے آپ کی رسی کھینچے گا کہ چیخیں نکل جائیں گی, کیونکہ اس کو آپ سے پیار ہے. اور اگر نہیں کھینچ رہا نا تو ڈریے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے. سنیے گا, اگر ہم چاہتے تو اس کو عنایتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے, لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا, پس اس کی حالت کتے کیسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہم پہ, اور اگر اس کو چھوڑ دے تب بھی ہم پہ. یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, پس آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگ کچھ سوچیں. اور ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے اور اپنا نقصان کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت والا ہے, اور جس کو وہ گمراہ کر دے ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں. اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا, دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں, جن کے دل ایسے ہیں جس سے وہ سمجھتے ہی نہیں, اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ دیکھتے ہی نہیں. ساتھ ساتھ دعا کرے اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا. اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ سنتے ہی نہیں, یہ لوگ بھی چپائیوں کی طرح ہیں بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں, یہی لوگ غافل ہیں. اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں, پس ان ناموں سے اللہ کو یاد کرو, اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں, ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور مل کر رہے گی. اور ہماری مخلوق میں ایک ایسی جماعت ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف کرتی ہے. اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کرنا. بڑی ہی دل پہ بوجھ والی آیتیں تھیں. تو آیتیں الست جو ہیں اس کو سنتے ہیں, آپ پڑھیے گا. وعدہ الست ہے, اپنے آپ کو ذہن میں لے کر آئیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا اور اب آپ اس کو نبھانے کی پوری کوشش میں ہیں. آمین, جزاک اللہ خیر. آپ دیکھیے کہ وعدہ الست کو بھولنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان خواہش پرست ہو جاتا ہے. یہ کردار جس کو ہم نے دیکھا, اور اللہ نے اس کے لیے کتنے سخت لفظ استعمال کیے ہیں کہ جیسے ایک سانپ اپنی کچلی میں چھپ جاتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو ڈسنے لگتا ہے. خواہشوں کے پردے میں چھپ کر انسان دین کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے. ہم سب اپنا محاسبہ کریں گے, ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں کتے کی بات ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے, تو یاد رکھیے کہ کتا کتا رہے تو اچھا ہے. اللہ نے اس کو حفاظت کے لیے رکھا, اس کے اندر وفا ہے, بہادر ہے, رات کے وقت معاملہ بگاڑنے کچھ ہو جائے گا تو ٹھیک کرتا ہے. لیکن جب انسان کتا بننے لگتا ہے تو خواہشوں میں حریص ہوتا ہے. کتا کلچر کیا ہے؟ خواہش کا کلچر. سمبل ہے لالچ کا. آج کے دور میں آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہاں تو شاید آپ کتے کو دیکھ کر پتھر مار کے دھتکار دیں. باہر کے ملکوں میں کتوں سے جو معاملہ کیا جاتا ہے, اگر یہاں کے کتوں کو پتا تو چل جائے, میرا لے جہاز کے پروں پہ بیٹھ کے چلے جائیں, وہاں پہنچ جائیں. یہ تو مجھے شروع سے ہی پتا تھا کہ کتوں کا کھانا ملتا ہے, پیٹس کو لیا جاتا ہے, کئی کئی سو کا ایک ایک کتا لیا جاتا ہے. لیکن میں نے اس اپنے ٹرپ میں دیکھا کہ کتوں کے ہاسپٹل بھی ہیں اور سائیکاٹرسٹ بھی ہیں اب کتوں کے. جی, اور کتے کی کو تعریف کا سمبل کیا گیا. ماڈرن لوگ جب ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہی از اے گڈ ڈاگ. آپ کو پتہ ہے کہ چند سال پہلے پاکستان میں ایک بہت بگ ایشو آ گیا تھا, پاکستان کے جھنڈے کو انہوں نے کتے کی شکل دے دی. تو جب پاکستانیوں نے کچھ اس پہ رسپانس شو کیا تو کہنے لگے کیا ہوا, ہم نے آپ کی تعریف کی ہے. ایک ٹاک شو ہوا تھا ٹی وی پہ جس میں ڈاگ شو کہتے ہیں, ہر شخص نے اپنی شکل اپنے کتے سے ملتی ہوئی بنانی تھی, اور جس کی شکل جتنی زیادہ میچنگ ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے. جاپانیز پرائم منسٹر کو ایک شو میں پیش کیا گیا کہ ان کی شکل سے ملتا ہوا کتا لے آؤ تو جیت جاؤ گے. تو آپ یاد رکھیے گا, بطن اور فرج دو لفظ لکھ لیجئے بس. جب حلال پہ اکتفا نہیں ہوتا, حرام پہ آتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک لالی پاپ آپ اپنے منہ میں چوستے ہیں اور وہی آپ کا کتا چوستا ہے, پھر تیسرا باری آپ کی ہوتی ہے. یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے. یہ دنیا میں کھانے کھاؤ پیو, ایٹ ڈرنک بی میری, آج دو تقاضوں کے پیچھے پوری دنیا پاگل ہوئی پڑی ہے, جو چاہو کھاؤ اور جو مرضی چاہو کرو, فری سیکس, اورل سیکس اور نہ جانے کیا گندگی, حیا کو پامال کرنے والی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کے رکھے. پھر اس میں ہم نے سنا کہ ان کی کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں, آنکھیں ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں. مثال لیجئے, ایک اذان ہوتی ہے, آواز تو گدھے کے کانوں میں بھی پڑتی ہے اور انسان کے کانوں میں بھی پڑتی ہے. فرق کب اٹھے پڑے گا دونوں میں؟ کہ ان میں سے ایک اٹھ کر نماز پڑھ لے گا اور جو بیٹھا رہے وہ اپنے آپ کو کہیں بھی لے چلے. پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں دیکھا, تو نوٹ کیجئے گا, اللہ کے ناموں میں کجی کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ اللہ کے ناموں کو بدل دینا, پھر اسی طرح سے اللہ کے ناموں میں اضافہ کر دینا اور اللہ کے ناموں میں کمی کر دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. کیا سیکھا؟ اللہ سے کیا ہوا وعدہ, یعنی وعدہ الحس پورا کرنا ہے. آپ کو یاد ہے ابھی تلاوت کے دوران کسی کو یاد آیا تھا؟ ایک محدث سے, میں نام نہیں لینا چاہ رہی اس وقت, کہتے تھے کہ مجھے وعدہ الحس اس طرح یاد ہے جیسے میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور ایک جملہ لکھ لے, جتنا گناہوں سے پاک رہیں گے, فطرت کو سلیم رکھیں گے, آپ کو وعدہ الحس یاد رہے گا. اللہ تعالیٰ بچپن کی تو باتیں ویسے بھی نہیں بھولتی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس وعدے کو یاد رکھیں. پھر ہم نے سیکھا کہ جو شخص دین پر عمل نہیں کرے گا, شیطان اس کے پیچھے پڑ جائے گا. خواہش نفس پہ قابو پانا ہے, صرف اللہ کو پکارنا ہے, اللہ کو خوبصورت ناموں سے پکارنا ہے, اور ایسے گروہ کا ساتھی بن جانا ہے جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں, اور اگر ہوں تو مرتے دم تک ان کے ساتھ رہنا ہے. آیت 182 سے 188, رکوع نمبر 13, اعتراضات کا جواب. لوگوں کو اعتراض بہت سارے سوجتے ہیں, اسی پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج گرفت میں لیے جا رہے ہیں, اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں ہے. اس کو نوٹ کیجئے گا. اگر اللہ پکڑتا نہیں ہے نا غلط کام کرنے پہ, تو مت سوچئے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں سکتا. وہ پکڑ سکتا ہے لیکن اس نے مہلت دے رکھی ہے. وہ املی لہم, اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں, بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں؟ یہ ساتھی کون ہے؟ محمد رسول اللہ. میں نے وہ ساری آیتیں نوٹ کی ہوئی ہیں اس بارے میں سے جس کا تعلق براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سے, اسی میں سے یہ ایک آیت بھی ہے. کہا, وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں, اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان و زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں, اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو, پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور بات یہ ہے, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے, جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا, اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے. اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچا لے. یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا. آپ فرما دیجئے, اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے. اس کے وقت پر اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہ کرے گا. وہ آسمان و زمین میں بہت بھاری حادثہ ہوگا, وہ تم پر محض اچانک ٹوٹ پڑے گی. وہ آپ سے اس طرح پوچھتا ہے گویا کہ آپ اس کی تحقیقات کر چکے. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آپ فرما دیجئے, میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا. ہائی لائٹ کریں, 3 سیکنڈ سوچئے. یہ بھی اللہ کے نبی سے متعلق آیت ہے. آپ اپنی مرضی سے غیب کو یا اپنے اوپر کسی فائدے کو لاگو نہیں کر سکتے تھے, اور نہ نقصان کو ہٹا سکتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو آپ کی پیاری بیوی پہ ایک مہینہ تہمت کیوں لگی رہتی؟ مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا, اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت نفع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا. کیوں مدینہ سے نکل کر 1400 ساتھیوں کو لے کر مکہ گئے؟ پہلے سے خبر ہوتی نا کہ حدیبیہ پہ انہوں نے روک دینا ہے تو نہ جاتے. لیکن دیکھیے, اللہ کے نبی کو بھی تکلیفیں آئیں تو آپ کو مجھے بھی آئیں گی. میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی ایک بڑی پیاری سی سنت ہے, یا آپ کا ٹائٹل ہے, بشیرم و نذیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی اسی کام کے کرنے والا بنا دے. کیا سیکھا؟ اللہ کی طرف سے دی گئی ڈھیل پر آنکھیں کھل جانی چاہیے. مہلت کا وقت کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. دین پر بلاتے ہوئے خوشخبریاں بھی دیجئے, ڈراوے بھی دیجئے, اور غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. زمین و آسمان پر غور کر کے اللہ کی عظمت کو پانا ہے انشاءاللہ. اور کیا میں یہ سوچتی ہوں, اب سوچیے اگر نہیں سوچا تو, کہ زندگی کی مہلت پوری ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے اور نیکیاں کروں. آج کتنا روزہ ہو گیا؟ چوتھا روزہ ہے. پتہ چلا چار روزوں کے گزرنے کا؟ آج پارا کون سا ہو رہا ہے؟ کل 1/3 پورا ہو جائے گا. پتہ چلا آپ کو ان 9 پاروں کا؟ تو پورا ہو جائے گا. جو مہلت ملتی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں. یہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا, پھر صرف حسرت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے, نعمتوں سے خیر لینے والا بنے ہم سب. اگلا رکوع نمبر 14, 189 سے 206, عقیدہ توحید اور ربانی ہدایات. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ, اور اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا, یعنی آدم علیہ السلام, اور اسی سے ان کا جوڑا بنایا, یعنی حوا علیہ السلام, تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے. پھر جب بیوی سے قربت حاصل کی, اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا, سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی. پتہ چلا بیٹھ نہیں جانا چاہیے پریگننسی کی رپورٹ آتے ہی. بعض لوگ چلتے پھرتے ہیں, جو ہی پتہ چل جاتا ہے پازیٹیو رپورٹ ہے, بس اسی دن سے طبیعت خراب, چھٹی لے کر دے دیں گے. آج نہیں آپ پریگننٹ ہوئے, آج پتہ لگ گیا کہ پریگننسی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے, چلتی پھرتی ہے, عورت چلتی پھرتی رہے تو آسانی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس نام پہ بیٹیوں کو گھروں میں مت چھوڑیے. اللہ تعالیٰ ہمیں فطرت کے ساتھ چلنے والا بنا دے. خیر پھر کیا ہوا, پھر وہ بوجھل ہو گئی. تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے, اگر تم نے ہم کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے. آپ دیکھیے کہ ان دنوں میں بہت سے شک اور وہم آتے ہیں نا, خاص طور پہ اگر پہلا بچہ ہو, پتہ نہیں کیسا ہوگا, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, یہ ہے, اچھا ہم اس کو یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے, اور نیتیں کیا کرتے ہیں. بس جب اللہ نے دونوں کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگتے ہیں. بس اللہ پاک ہے ان کے شرک سے. یہ کیا کرتے ہیں, کیسا شرک ہے اس وقت. چلیے ایک تو بزرگوں کے پاس جاتے ہوں گے کہ یہ پیران دیتا, بابا جی نے دیتا ہے, بابا جی دی دینے. لیکن کئی لوگ ہیں اولاد کو وجہ بنا کر دین سے رک جاتے, بچیوں کی نمازیں چھٹنے لگتی ہیں, نہیں بیٹی ہے, بیٹا ہے, بچہ رو رہا ہے, بچے کو دودھ پلانا ہے, میں پاک نہیں ہوں, میں ساری رات اس کے ساتھ جاگتی رہی, فجر نہیں پڑھنی, یہ سب شرک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ان کو گودوں میں لے کر نمازیں پڑھیں, ان کو چھوٹے چھوٹے جھولوں میں ڈال کر لائیے قرآن پڑھنے کے لیے. چھوٹا بچہ تو کچھ کہتا ہی نہیں. ہمارے اسکول میں ناروے میں 3 مہینے تک کے بچے کو آپ سامنے لا کر بٹھا دیں اجازت ہے. اس کو کیا چاہیے, نہ وہ روتا, ماں نے دودھ تو ویسے ہی پلاتے رہنا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ روم میں بچے موجود ہیں. تو بچوں کی ماؤں کو گھر مت چھوڑیے. یہ غیر محسوس طریقے سے ان کے کانوں میں قرآن کی آوازیں جائیں گی, پھر فائدہ ہوگا. پھر دوسری بات پتہ چلی کہ سکون بیوی سے ملے گا, گرل فرینڈ سے نہیں ملے گا. آج انسانیت نکاح کے رشتے سے محروم ہوئی, بیویوں کو پیچھے کر کے ان کی جگہ دوستوں کو رکھا, اور نتیجہ کیا نکلا جو آج ہم سب دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہو جو کسی کو پیدا نہ کر سکے نہ خود پیدا کیے گئے ہوں؟ وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے. بس اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کے لیے پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں, تمہارے اعتبار سے دونوں باتیں برابر ہیں, خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو. واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تم جیسے بندے ہی تو ہیں. سوچیے گا اس آیت کو, اگر کسی بڑے کو کچھ کرنی والا سمجھ کر اس کی قبر پہ جا کر یہ کہتے ہیں کہ بابا جی میری مدد کرو, میری تمہارے آگے اور تمہاری رب کے آگے, تو اللہ کہتے ہیں وہ تم ہی جیسے بندے ہیں, بس ان کو پکارو, پھر ان کو چاہیے کہ وہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں, یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکے, یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں, یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ آپ کہہ دیجئے تم سب اپنے شرکا کو بلا لو, تم اپنے سب شرکا کو بلا لو, پھر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو, پھر مجھ کو ذرا سی بھی مہلت نہ دو, یقیناً میرا مددگار اللہ ہے. یہ اہل توحید کا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ان کو ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں نقصان دے سکتا ہے, کیونکہ ان کی نظریں اپنے رب پر ہوتی ہیں. یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی, اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے. اور جن لوگوں کو اللہ اور جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو, کون سی عبادت کی قسم ہوتی ہے جو قبروں پہ کی جاتی ہے؟ دعا اور سجدہ, یہ دونوں عبادت صرف اللہ کے لیے ہیں. وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے, اور اگر ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں, اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہتے. آپ درگزر کیجئے, نیک کام کی تعلیم دیجئے اور جاہلوں سے ایک طرف ہو جائیں. آپ کو اگر کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے, بلا شبہ وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. یقیناً جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں, پس وہ باس نہیں آتے. اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لائے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا. یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے, اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو. آپ لوگوں نے لگائے میں کان؟ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے, کیونکہ لعلکم ترحمون. کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو, امید ہے کہ تم پر رحمت ہو. اور اے رب, اور اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ, اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہل غفلت میں سے مت ہو جاؤ. سورت پوری ہوتی ہے آیت سجدہ پہ. فرمایا یقیناً تیرے جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے, اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنی جگہ پہ جھک جائیں, آپ چاہے تو گھر جا کر سجدہ کر لیجئے, اور بعض علماء کے نزدیک یہ فرض بھی نہیں, بعض کہتے ہیں کر لیجئے, جب چاہیں سجدہ کیجئے, لیکن یہ عاجزی کی علامت ہے. اور اس میں چونکہ شوہر بیوی کے تعلق کی بات ہوئی تو ام سلمہ کی روایت نوٹ کیجئے گا, اللہ کے نبی نے فرمایا ہر عورت جو اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی. ترمذی کی روایت ہے. حدیث تو اتنی ہے. میں آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں, کیا پھر شوہر غلط کام کہے تو بھی مان لیں تاکہ وہ راضی ہو؟ تو ایک جملہ میں اپنے طرف سے اس کے آگے آپ کے لیے سمجھنے کے لیے لگا دوں, وہ شوہر جس سے اللہ بھی راضی ہو. آئیڈیل شوہر اللہ کو راضی کرتے ہیں, پھر ان کی بیویاں ان کو راضی کرتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کو خوش کرے تو آپ اللہ کو خوش کیجئے. مسند احمد میں عقبہ بن عامر کی روایت ہے, اللہ کے نبی سے ملا, آپ کا ہاتھ تھام کر درخواست کی کہ مجھے افضل اعمال بتائیے. آپ نے فرمایا جو تجھ سے توڑے اس سے بھی جوڑ, اور جو تجھ سے روکے اسے دے, جو تجھ پر ظلم کرے اس پر رحم کر دے. مسند احمد کی روایت ہے. اللہ میں اتنا حوصلہ دے دے. کیا سیکھا اس رکوع سے؟ انسان کا ہم جنس جوڑا ہے, اسی سے سکون لینا چاہیے, یعنی اپنی بیوی کے سوا کسی اور عورت کا تصور بھی نہ ہو. اور یہی بات عورتوں کے لیے اپنے مردوں کی ہے. نرمی اور درگزر سے کام لینا ہے. شیطان اکسائے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے. اللہ کو خاموشی سے پکاریں یا بلند آواز سے, وہ ہر آواز کو سنتا ہے. بچوں کی سلامتی کی دعائیں کرنی ہیں. جاہلوں سے نہیں الجھنا, اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس پوری صورت پہ عمل کی توفیق دے. یہاں تک آج کے پارے کے تھیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ میدان دعوت میں. 13 سالہ دور دعوت کا تھا. آگے صورت شروع ہو رہی ہے انفال. یہاں تھوڑی سی بات کروں, ابھی تک آپ نے میں نے مستقل مکی صورتیں پڑھی ہیں 2-3. اب صورت انفال, اور پھر اس کے بعد دوسری صورت آئے گی صورت توبہ. یہ متنی صورتیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ ہے کون سا؟ میدان جنگ کا. انشاءاللہ اس کی تفصیلات کل دوں گی. ہم اس کا حصہ یہ پڑھ لیتے ہیں. سورت انفال نفل کی جمع, مال غنیمت وار بوٹی کو کہتے ہیں. 75 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسلونک عن الانفال. آیت 1-10. ٹاپک لکھیے بدر کے حالات پر تبصرہ. اور یہ آپ سورت بقرہ میں بھی تھوڑا بہت پڑھ چکے. یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ غنیمتیں تو اللہ کی ہیں اور رسول کی, بس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان لائے ہو. بس ایمان والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں, جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. پوچھئے آپ کا میرا دل ڈر رہا ہے اللہ سے اس وقت؟ ساری گھبراہٹیں چھوڑ دیجئے, قرآن کو اپنے دل پہ لیجئے پرسکون ہو کر، دیکھیے آپ کے دل میں کتنی رحمت اترے گی اللہ کی. اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ہر خوبی پہ دعا کیجیے اللہ ہم میں یہ خوبیاں ڈال دے. سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے بڑے درجے ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا. اپنے لیے بھی عمل کریں، نوٹ کیجئے عمل، گھر سے جب نکلیں حق کے لیے نکلا کریں، اور حق قرآن میں ہے اور اللہ کی بات میں ہے. اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو بوجھ سمجھتی تھی، وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے گویا کہ کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جا رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں. خود سے پوچھئے کیا دین کے لیے نکلنا موت تو نہیں لگتا کہ خوشی سے نکلتی ہوں؟ اور تم اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر اسلحے والی جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گو یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں. اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اللہ کے نبی میدان بدر میں عریش پہ کھڑے دعائیں مانگ رہے تھے اپنی قوم کے لیے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1,000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے، اور اللہ نے یہ مدد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے. کیا ہے؟ مال غنیمت کی بانٹ. یاد رکھیے، مال غنیمت کے لیے مسلمان جنگ نہیں کرتا. پہلی جنگ تھی غزوہ بدر کی، اس لیے سوال اٹھا، اللہ نے ابھی جواب بھی نہیں دیا. کل کے پارے کی پہلی آیت میں اس کا جواب ہے، میں بھی اس کو وہاں زیادہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھولوں گی. کل کا جو خلاصہ ہوگا پارے کا وہ ہم یہاں سے شروع کریں گے، لیکن یاد رکھیے کہ اصل بات کیا ہے کہ ہم دین کے کام میں مال اور دولت اور دنیا کی چیزوں کو نہیں لائیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. کیسے؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے. کیا سیکھا اس رکوع سے؟ مال کو چھوڑو، پیسے ادھر بھیجے دھیلے کی فکر نہیں کرو، پہلے آپس کے تعلقات درست کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مومنوں کو اللہ معاف کرتا ہے، تم بھی معاف کرو. مدد کو اللہ کی طرف سے سوچو، دین حق پر استقامت دکھاؤ، اور اللہ کی آیتوں کو سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کرو. آیت 11 سے 19، رکوع 16، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئی، اس کا ایک بڑا خوبصورت سا منظر ہے. اس یغشیکم النعاس، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اللہ تم پر اونگ تاری کر رہا تھا. آپ میں سے تو کوئی نہیں سو رہا اس وقت، الحمدللہ. اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے، اور تم سے شیطانی وسوسوں کو دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تمہارے پاؤں جما دے. اے اللہ، یہ ساری نعمتیں اس وقت ہمیں بھی دے دے. اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، پس تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دلوں میں روپ ڈالے دیتا ہوں، پس تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو. یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور رسول کی مخالفت کی. جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہے. اے ایمان والو، جب تم کافروں سے آمنے سامنے ہو کر مقابلہ کرو تو ان سے پشت مت پھیرنا، اور جو شخص اس موقع پر ان سے پشت پھیرے گا، ہاں مگر وہ وہی ہوگا جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے کے لیے ہو، وہ اس سے مستثنا ہے، یعنی اس کو گناہ نہیں ہوگا. باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا. یاد رکھیے، دین کے کام سے پیچھے ہٹ جانا کبیرہ گناہ ہے. یہاں یہی بات آ رہی ہے، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگی، اور وہ بہت بری جگہ ہے. بس تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے. ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا. اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلتے تو پھر نتائج وہی نکلیں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی گو تم زیادہ ہو. اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. میدان جنگ سے پشت پھیرنا، دین کے کام سے پیچھے ہٹ جانا، سات بڑے گناہوں میں سے گناہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اور اس میں ایک کیا ہے؟ مقابلے والے دن پیٹ پھیرنا. دیکھیے آپ کا میرا مقابلہ کہاں ہوتا ہے؟ میدان جنگ میں، اس کلاس روم میں. تو جس کی جو ذمہ داری ہے، اگر اپنے وقت پہ وہ جگہ پہ نہیں، وقت سے پہلے اٹھ جائے یا پھر اپنے کام کو چھوڑ کر کسی اور پہ ڈال دے، تو اللہ نہ کرے کہ اس کو بھی اس کی پکڑ ہو. اللہ تعالی ہمیں زندگی کے آخری دم تک اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والا بنا دے. کیا سیکھا؟ مومن بنیں گے تو فرشتے ہمیں بھی ثابت قدم رکھیں گے، حق کا انکار نہیں کرنا، خلوص پیدا کرنا ہے تو آزمائشوں میں بھی انشاءاللہ ایمان مضبوط رہے گا. بار بار خود کو یہ یاد دلائیے کہ میں نے مومن بننا ہے، اور حوصلہ نہیں ہارنا، اور اللہ کے ساتھ کو اپنے پاس محسوس کیجئے. رکوع ہے 20 سے 28، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی پکار پہ لبیک کہو. کس طریقے سے لبیک کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ آپ کو مجھے کس طرح دیا ہے آیت 20 کے بعد پڑھیں گے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو سنتے جانتے ہوئے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں. ہم میں تو کوئی ایسا نہیں ہے اس وقت، صرف اس کے کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے اور اس کو جانے کی جلدی ہے، فکر ہے؟ نہیں، سنتے ہوئے سننا ہے انشاءاللہ. بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا. یہ آپ لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے، آپ میں کوئی خوبی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں لا کر بٹھا رہا ہے. اللہ آپ کی خوبیوں کو اور زیادہ بڑھا دے، اور اگر ان کو آپ سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے. اے ایمان والا، تم اللہ رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیزوں کی طرف بلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے دل کے بیچ میں آڑ بن جاتا ہے. یہ اللہ کا انتقام ہے، پھر اللہ توفیق چھین لیتا ہے نیکی کی، اور اللہ نہ کرے میرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے. اور بلا شبہ تم سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، اور تم ایسے وبال سے بچو جو کہ خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، بس اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی، اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی، اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو. اللہ میں شکر گزار بنا لے اس نعمت قرآن پہ. اے ایمان والا، تم اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو. کتنے حقوق آج پڑے ہیں اللہ کے نبی کے؟ کوشش کریں گے عمل کی انشاءاللہ. اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت نہ کرو، اور تم اس بات کو جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے. ہر بچہ امتحان کا پرچہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پرچوں میں سرخرو کر دے، کامیاب کر دے. کیا پتہ چلا کہ انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے کبھی کبھی، کیوں؟ وجوہات کیا ہیں؟ نمبر ایک، سستی کی وجہ سے، یقین کی کمی کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، خواہشات سے محبت کی وجہ سے، من مانی چیزوں پہ چلنے کی وجہ سے، اور کسی چیز کی محبت میں چور ہونے سے. یاد رکھیے جو خیانت انسان کرتا ہے نا دین کے معاملے میں، عموماً اس کی وجہ یا تو مال ہوتی ہے کمانا یا خرچ کرنا، یا اولاد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان پرچوں میں ہم سب کو کامیاب کر دے. اپنے اس پرچے کا حساب لیجئے کہ میں اللہ کے دین کے کام مال یا اپنی اولاد کی وجہ سے پیچھے تو نہیں ڈال رہی. کیا سیکھا؟ فتنوں سے بچنے کی دعائیں کرنی ہے، کسی طرح کی بھی خیانت نہیں کرنی، اور اللہ اپنی مدد دے کر ہمیں مضبوط کر دیتے ہیں اس کا یقین رکھنا ہے. اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے، میں لینے والی بنوں گی. اللہ بہترین رزاق ہے، میں شکر گزار بن کر رزق لوں گی اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے. 29 سے 37 قریش کی سازشیں. لکھ لیجئے ہجرت کی راہیں اس کا ٹاپک ہے. اتنے پیارے نبی کو بھی اس شہر میں رہنے نہ دیا مکہ والوں نے, نکلنے اور نکالنے کی کوششیں کر دیں اور کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سامنے پیش کیا, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو, اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اور اس واقعے کا ذکر بھی کیجئے, جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں, یا آپ کو قتل کر ڈالیں, یا آپ کو وطن سے نکال دیں. یہ تھا وہ وقت جس کے بعد پھر ہجرت کی اجازت ملی, اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا, اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا, اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہتے. یہ تو کچھ بھی نہیں, صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے نقل در نقل چلتی آ رہی. اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ, اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے, اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے عذاب دے, اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کریں. یہ ہے وہ آیت جس کا میں نے پیچھے ریفرنس دیا تھا, میں نے سورۃ توبہ بول دیا تھا. سورۃ انفال میں یہ آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب امان استغفار میں ہے. اور ان میں کیا بات ہے کہ اللہ ان کو سزا نہ دے, حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں, اس کے متولی تو سوائے متقیوں کے اور کوئی نہیں, لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اور ان کی نماز کعبے کے پاس صرف یہ تھی, سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا, بس اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو. بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں, بس یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے, بس وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے, پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کر لیا جائے گا, تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کرے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے, بس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے, پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے. ایسے لوگ پورے خسارے میں, جیسے کچرے کو آگ لگا دی جاتی ہے نا, بیکار لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ جہنم میں آگ لگا دے گا. اللہ ہمیں بچائے. کیا سیکھا؟ سازشوں سے نہیں ڈرنا, قرآن سن کر یہ نہیں کہنا کہ آج کے دور میں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا, مال کو جائز کاموں میں لگانا ہے, استغفار کرنی ہے تاکہ عذابوں سے بچیں, اچھائی اور برائی کی پہچان مانگنی ہے اللہ سے, دین میں مخلص ہو جاؤں گی تو اللہ میری برائیاں دور کرے گا اس کا یقین دلانا ہے, اور 38 سے 40 اللہ تعالیٰ کا دین حق نافذ ہو کر رہے گا. بولیے انشاءاللہ. پھر بولیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. قل للذین کفروا, آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے معاف کر دیے جائیں گے, اور اگر یہ اپنی وہی عادت رکھیں گے تو پچھلے کافروں کے ساتھ جو معاملہ ہو چکا وہی معاملہ آپ کے ان کے ساتھ بھی ہوگا. تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فتنہ فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے, پھر اگر باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے, اور اگر وہ روح گردانی کریں تو یقین رکھیں. آپ بھی یقین رکھیے کیا, کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے. مانگیے اپنا کوئی کام اللہ سے, دعا مانگیے کہ اللہ تو کام بنانے والا ہے تو میرے کام بنا دے. اللہ اکبر, وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار. اے اللہ تو بڑا اچھا کارساز ہے, ہمارے سارے کام بنا دے. یہ سب بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں اللہ ان سب کے کام بنا دے. کیا سیکھا؟ ایک دائرہ پورا کر لیجئے. دعوت اللہ کا کام کرنا ہے. نمبر ایک تنظیم, اپنے آپ کو منظم کیجئے. تربیت حاصل کرنی ہے, صبر کرنا ہے, جہاد کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ اپنا کام آپ سے اتنا لے گا کہ آپ سمیٹ نہیں سکیں گے. اور سیکھا کیا؟ کہ مالی جسمانی جہاد جاری رکھنا ہے. توبہ کریں گے اللہ معاف کرے گا, اللہ میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے اس کا یقین کرنا ہے. اللہ چونکہ سرپرست ہے تو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ کو ولی اور مددگار بنانا ہے اور اللہ کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو بھی مضبوط کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. آج کی چیک لسٹ گھر جا کر ضرور دیکھیے گا, بہت پیاری شیٹس ہوتی ہیں, محنت ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے ساری باتیں پارے میں بیچ بیچ میں آ جاتی ہیں. صرف آپ کا کام کیا ہے کہ اس کو بعد میں نیٹ کیجئے. اور جو اس میں ایک حدیث آئی تھی وہ میں سنا دیتی ہوں. آپ نے فرمایا جس میری اور جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ نے بھیجا اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کہے کہ اے قوم میں نے ایک لشکر دیکھا ہے اور میں سب کو ڈرانے والا نذیر ہوں, بس بچاؤ کی صورت کرو. تو اس قوم کے گروہ نے بات مان لی اور رات کے شروع میں نکل بھاگے اور حفاظت کی جگہ پر چلے گئے, اس لیے نجات پا گئے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کر لے. یہ ہے استجیب للہ والرسول. لیکن ان کی دوسری جماعت نے جھٹلایا اور اپنی جگہ پر موجود رہے. پھر صبح سویرے ہی دشمن کے لشکر نے ان کو آ لیا اور انہیں مارا اور ان کو برباد کر دیا. تو یہ ہے مثال اس کی جو میری اطاعت کریں اور جو دعوت میں لایا ہوں اس کی پیروی کریں, اور اس کی مثال ہے جو میری نافرمانی کریں اور جو حق میں لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے, اس کو مرتے دم تک قائم رکھیں. اور دعا مانگ لیجئے, اس ایک دعا میں, اس ایک دعا میں اللہ کے نبی کی ساری دعائیں جو آپ میں جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ آ جاتی ہیں. مانگنا چاہتے ہیں؟ 700 سے زائد تو صرف مسنون دعائیں جمع ہو چکی ہیں اس وقت. اور اس میں ہم آپ کیا کہتے ہیں, مانگیے گا, اللہم انی اسألک من خیری ما سألک عبدک و نبیک و اعوذ بک من شر ما اعوذ بہ عبدک و نبیک. ابن ماجہ کی روایت ہے 3846, اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور ہر اس برائی سے پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. ہے اس سے پیاری دعا کوئی دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کو مانگنے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.